أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے محمد وعلى محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد. آفات امت موضوع کلام ہے. خداوند تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہدایت بشر کے اس منشور میں انسانوں کو جو ہدایت پیش کی ہے وہ امور بھی معین فرمائی ہے جنہیں انسان نے بجا لانا ہے، اور ان امور کی نشاندہی کی ہے جنہیں ترک کرنا ہے، وہ آفت کی حیثیت رکھتے ہیں. آفات جو کسی شے کے وجود کو، اس کے عمل کو، اس کی کارکردگی کو متاثر کر دیں اور نابود کر دیں، ہلاک کر دیں، مہلک چیزیں آفت شمار ہوتی ہیں. اگرچہ وہ مہلک چیزیں بجائے خود زندہ ہوں، لیکن چونکہ کسی دوسری چیز کے ہلاکت کا باعث بنتی ہیں، نابودی و خاتمے کا سبب بنتی ہیں، اس وجہ سے اسے آفت کہا جاتا ہے. طولانی فہرست ہے روایات میں، اور خصوصاً کلام نورانی امیر المومنین علیہ السلام نے آفات کے بارے میں سب سے زیادہ آفات کو امیر المومنین علیہ السلام نے ذکر فرمایا. اگرچہ قرآن مجید میں تفصیل ہے آفات کی، کلام نورانی رسول اللہ میں تفصیل ہے، لیکن جس ترتیب کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن و رسول اللہ کے کلام کو تدوین کر کے، منظم کر کے پیش کیا ہے، وہ منفرد حیثیت رکھتا ہے. آفات کی اس فہرست میں وہ امور بھی ذکر کیے ہیں جو انسان کی ذات کے لیے، روح کے لیے، ذہن کے لیے، عقل کے لیے، انسانی صفات کے لیے، ایک ایک صفت کے لیے آفت شمار ہوتی ہیں، ان سب کو ذکر فرمایا ہے. اور وہ امور جو انسان کی ذات سے ذرا وسیع تر ان کا ہلاکت کا یا ان کی عمل کا درجہ ہے، ان آفات کا انہیں بھی ذکر فرمایا ہے. یعنی کچھ آفات ایسے ہیں جو صرف میری ذات پر حملہ آور ہوتی ہیں اور میری ذات کو نقصان پہنچا رہی ہیں، یا میری ذات کی کسی صفت کو کھا رہی ہے، نقصان پہنچا رہی ہے. لیکن کچھ آفات ایسی ہیں جو میری ذات سے وسیع ہے ان کا دائرہ عمل، نقصان کا ان کا دائرہ وسیع تر ہے، یا ایک پورے گھر کو کھا رہی ہے، پورے خاندان کو کھا رہی ہے، یا ایک امت کو اور ایک قوم کو وہ نابود کر رہی ہے، یا ممکن ہے ایک دین یا دین کے پیروکاروں کو وہ نابود کر رہی ہے. چند سال قبل ایک توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، اور انہیں ایام عذاب میں موضوع بیان کیا تھا دینداری کی آفات، کہ وہ موضوع بھی البتہ تکمیل نہیں ہوا، کچھ آفات ذکر ہوئیں اور کچھ رہ گئیں، کہ دینداری کو کیسی آفات لگ جاتی ہیں. دین کی بھی آفات ہیں، دینداری کی بھی آفات ہیں. یعنی متدین انسان، جب انسان دین کو اپناتا ہے، دین کو قبول کرتا ہے، اس عمل کو بھی آفت لگ جاتی ہے. لیکن آفات کا دائرہ وسیع تر ہے، کوئی شے محفوظ نہیں ہے جو آفتوں کی زد میں نہ ہو یا جس کے لیے اللہ نے آفت نہ بنائی ہو. اور جو انسان سے مربوط ہے، انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ تیرا فریضہ ہر اس چیز کو آفت سے محفوظ رکھنا ہے جو آفات کی زد میں ہے. اپنا جسم تو نے آفات سے محفوظ رکھنا ہے، اپنی حیات آفات سے محفوظ رکھنی ہے، اور تو نے اپنے دین کو آفات سے محفوظ رکھنا ہے، اپنے گھر کو، روابط کو، تعلقات کو، اپنے ذہن کو، سوچ کو آفات سے محفوظ رکھنا ہے. اور ایک معمولیت انسان کی یہ ہے کہ انسان اپنی امت کو بھی آفات سے محفوظ رکھے، اپنی سوسائٹی کو آفات سے محفوظ رکھے. گنگن ہے آفات، ان پورے موضوع سے آشنائی ضروری ہے کہ یہ موضوع جو فراموش شدہ ہے، حتیٰ دینی کتابوں کے اندر، دینی محفلوں کے اندر، دینی تعلیم و تعلم کے نظام کے اندر آفات شناسی کا موضوع، جیسا گزشتہ شب آپ کی خدمت میں عرض ہوا، فراموش شدہ ہے، بھول چکے ہیں ہم اس کو. اور غیر ضروری بہت سارے علوم و غیر ضروری بہت سارے امور ہماری توجہ کا مرکز ہے، لیکن آفات کی پہچان اور شناخت اس کی طرف دھیان نہیں ہے. جس کا میں نے اشارہ کیا بھی تھا کہ ضروری ہے، اب چونکہ تعلیمی اداروں میں یہ کام نہیں ہے ایسی فیکلٹی، جبکہ یہ ہے دین کا شعبہ، تو دین ہی کی مجلس میں جچتا ہے اس کو بیان کیا جائے. اس لیے کہ دینی رہنماؤں نے اور دینی ائمہ نے ہمیں متوجہ کیا ہے اس موضوع کی طرف، کہ آپ امت کو آفات سے بچائیں، اپنے آپ کو آفات سے بچائیں. یہ پیتھولوجی ضروری ہے تاکہ ہم امراض کی پہچان کریں، شناخت کریں، اور پھر اس امراض سے بچ سکیں. ہم جس میں آج ہم پورا معاشرہ ہمارا تمام طبقات سمیت غرق ہو چکا ہے آفات کی، اس بات میں ایک اہم موضوع جو یہاں شاید مناسب نہ ہو، میں اشارہ کر دیتا ہوں صرف اس مقصد کے لیے کہ آپ متوجہ رہیں کہ جامعیت ہے بعض آفات میں. معصومین نے کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جس کی آفات ذکر نہ کی ہو، اور ان میں سب سے زیادہ ایک چیز کو نمایاں کیا ہے، وہ علماء کی آفات ہیں، کہ علماء جو نجات دہندہ ہیں امت کے، کچھ آفات علماء کو لگ جاتی ہیں، اور آفت زدہ عالم وہ سب سے بری آفت خود بن جاتا ہے. یعنی کسی قوم کے اندر ایک بہت بری آفت، آفت زدہ عالم ہے جس کے کردار کو، جس کے اخلاق کو، جس کے نظریے کو، جس کی عملی زندگی کو آفتیں لگ چکی ہوں. یہ آفت زدہ انسان و عالم سب سے زیادہ نقصان دہ انسان بن جاتا ہے. چونکہ کچھ چیزوں کو بیماری لگتی ہے تو وہ بیماری بہت کم افراد تک آگے پھیلتی ہے، لیکن اگر فرض کر لیں کہ ایسی جگہوں پر ایسے لوگوں کو بیماریاں لگ جائیں جن کا روزانہ تعلق عوام سے ہے، اور زیادہ ان کا تعلق عوام سے ہے، مثلا فرض کر لیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے ڈرائیوروں کو اگر بیماری لگ جائے تو سمجھو سارے شہر کو بیماری لگے گی، یا اسپتال کے عملے کو اگر بیماری لگ جائے تو سارے شہر کو یہ بیماری لگ جائے گی. اسی طرح وہ طبقات جن کا پبلک سے تعلقات ہے، تعلق ہے، روزمرہ کا رابطہ ہے، جن سے لوگوں نے آنا جانا ہے، رجوع کرنا ہے، اگر وہ آفت زدہ ہو جائے ساری دنیا آفت زدہ ہو جائے گی. اس لیے روایت میں ہے کہ اذا فسد العالم فسد العالم، اذا فسد العالم فسد العالم، جب عالم فاسد ہو جاتا ہے پورا جہان فاسد ہو جاتا ہے، پوری دنیا فاسد ہو جاتی ہے. ایک عالم کے فساد، ایک غیر عالم فاسد ہو جاتا ہے، ممکن ہے خود بھی فاسد ہو، زیادہ سے زیادہ دو چار دوست اس کی وجہ سے فاسد ہو جائیں گے، لیکن عالم اگر فاسد ہو جائے پورا جہان و پوری دنیا اس روایت کے مطابق فاسد ہو جاتی ہے. اس لیے یہ آفات کی بات بہت مہم ہے, اور خصوصاً اہل علم کے لیے, فوجوں میں پڑھنے والوں کے لیے, دانشگاہوں میں پڑھنے والوں کے لیے, کیونکہ یہ اگر فاسد ہو گئے ساری دنیا فاسد ہو جائے گی. علماء کے بعد دوسری حساسیت آفات کے لحاظ سے حکمران ہیں, عمراء, ملوک, جو لوگوں پر حکومت کرتے ہیں. اگر حکمران فاسد ہو جائیں, عمراء فاسد ہو جائیں, تو بھی پورا جہان اور پوری دنیا فاسد ہو جاتی ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ حکمرانوں کے فساد سے لوگوں کی دنیا فاسد ہو سکتی ہے, ممکن ہے دین بچا لیں, لیکن علماء کے فساد سے دین و دنیا دونوں نابود ہو جاتے ہیں, ویران ہو جاتے ہیں. اگر ایک ایسا معاشرہ ہو جہاں پر فساد اس طبقے تک جا پہنچا ہو, علماء تک فساد سرایت کر گیا ہو اور دامنگیر ہو گیا ہو, وہاں زیادہ خرابیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس فساد میں دوسرے بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. جب دوسرے اس فساد کا شکار ہو جائے تو انہیں فساد کا اثر کم ہو جاتا ہے, یہ تباہت نہیں رہتی اس فساد کے اندر. مثال کے طور پر العیاذ باللہ, خدا نخواستہ, اگر کوئی عالم نشہ کرنا شروع کر دے, نشے ہو جائے, چرس پیئے, بھنگ پیئے, معاذ اللہ شراب پیئے, اگر خدا نخواستہ کوئی عالم اس آفت میں مبتلا ہو جائے, اسے دیکھ کر, چونکہ وہ حجت بن جاتا ہے دوسروں کے لیے, اس کو نشہ کرتے ہوئے دیکھ کر دوسرے بھی نشہ کرتے ہیں. مثلا عالم دین کو تمباکو نوشی دیکھ کر عام لوگ بھی تمباکو نوشی شروع کر دیتے ہیں, کہ یہ اتنی کبھی چیز اور بری چیز نہیں ہے. جب ایک عالم دین تمباکو نوشی کرتا ہے, اس کا مطلب ہے ہم نہیں کریں. اگر یہ نشہ کرنا شروع کر دے اور اس کے ساتھی, اس کے پیروکار اس کو دیکھا دیکھی نشے میں مبتلا ہو جائیں, ایک اثر نشے کا یا اس عمل کا یہ ظاہر ہوگا کہ نشے کی قباحت ختم ہو جائے گی. اگر آپ ان لوگوں کو کہیں کہ یہ عالم دین اس قابل نہیں ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھے چونکہ نشہ کرتا ہے, تو وہ نشے ہی نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی غلط کام نہیں کرتا, بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے, یہ نشہ کرنا عین عبادت کر رہا ہے, بہترین عمل ہے, نشے کے باوجود بڑے تقوی کی اعلیٰ منزل پر فائز ہے یہ انسان. چونکہ اس کی وجہ سے وہ لوگ بھی اس آفت میں مبتلا ہو چکے ہیں, آفت زدہ, آفت کے بارے میں ان کا ذہنیت بدل جاتی ہے, ان کے نزدیک اب اس کی قباحت ختم ہو گئی ہے. اور یہ جب عمومیت اس میں آ جائے, عام ہو جائے یہ بیماری معاشرے کے اندر, پوری قوم کو حساسیت ختم ہو جاتی ہے ان آفات کے اوپر. اس وقت ہم مبتلا ہیں حکمرانوں کے فساد میں و آفات میں, کہ جو بہت کھلی آفات ہیں. ہمارے حکمران اس قسم کی آفات میں مبتلا ہیں جو قابل علاج نہیں ہیں. جب ایک موجود ایسے, مثلا جب کتا باولا ہو جاتا ہے تو اس کو علاج نہیں کیا جاتا, بلکہ جس کو کاٹتا ہے باولا کتا, اس کے بارے میں بھی بہت احتیاط کرنا پڑتی ہے. وہ شاید ٹھیک ہو جائے, کہ بعید ہوتا ہے اس کا بھی ٹھیک ہونا جس کو باولا کتا کاٹ لے, لیکن کتا کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا. باولا کتا, اس کو ایک علاج ہوتا ہے کہ اس کو گولی مار دو. قدیم سے حکیموں نے, طبیبوں نے, بڑے بڑوں نے یہی اس کا علاج کیا تھا کہ باولا کتا کبھی ٹھیک نہیں ہوتا. یہ باولا پن اس کا, پاگل پنا کتے کا, ایک جراثیم ہے, وائرس ہے کتے کے اندر آ جاتا ہے اور وہ نہیں مرتا. یعنی اس کو جتنی دوائی پلائیں وہ نہیں مرتا, بلکہ بڑھتا ہے, اور جس جس کو وہ کاٹتا جاتا ہے وہ جراثیم, وہ وائرس اس انسان کے اندر بھی چلا جاتا ہے, اسے بھی باولا اور پاگل کر دیتا ہے اور وہ بھی زہریلا ہو جاتا ہے. لہذا جس انسان کو پاگل کتا کاٹے, وہ انسان کسی اور کو اگر کاٹ لے تو اس کے اندر بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے, اس طرح سے منتقل ہوتا ہے. لہذا اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو ختم کر دو, اس کو مار دو. اس باولے کتے کا علاج, چونکہ اتنی مہلک بیماری و آفت میں مبتلا ہو گیا ہے کہ سوائے موت کے اس کا کوئی علاج نہیں, اسے نہیں ٹھیک کیا جا سکتا. حکمران طبقہ جس فساد میں مبتلا ہو چکا ہے, اس کا علاج اس پورے سیاسی گندگی کا ڈھیر کا خاتمہ ہے. جب تک یہ پورا فساد صاف نہیں ہوتا, کوئی چیز ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب شاہ کے خلاف تحریک چلائی, انقلابی, دیگر علماء وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اسی شاہ سے مطالبے کر کے اپنے مطالبات منوا لیتے تھے. پہلے تو مطالبے سنتا نہیں تھا وہ, اصل میں مذہبی لوگوں کا مطالبہ سنتا نہیں تھا. مذہبیوں کا مطالبہ سننا اپنی توہین سمجھتا تھا. وہ یہ کہتا تھا یہ رجٹ قسم کے لوگ ہیں, یہ پسماندہ اکبماندہ اور اس قسم کے توہین آمیز الفاظ مذہبیوں کے بارے میں یاد کرتا تھا کہ یہ تو انسانیت کے زمرے میں شمار نہیں ہوتے, ان کی بات سننا ہماری انسلٹ ہے. لیکن آہستہ آہستہ اسے پتا چلا کہ خوب یہ طبقہ دباؤ بڑھا رہا ہے اپنا, تو اس کو اس نے سننا شروع کی باتیں اور کہا کہ مطالبے کریں, آپ کو کیا چاہیے. بہت سارے علماء نے مطالبات کیے اس شاہ کے سامنے, اور امام خمینی کو بھی ان علماء نے کہا, مشورہ دیا کہ اس حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے بجائے اس سے مطالبہ کریں, خوب اسی کے ذریعے سے ہم فائدے حاصل کریں. جب یہ مائل ہے, تیار ہے ہماری بات سننے کے لیے, ہم کیوں اس کے خلاف تحریک چلائیں. امام نے فرمایا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے کو مطالبہ کیا جائے, کیونکہ فساد آفت اس کے سراپا میں داخل ہو چکی ہے, سر سے پاؤں تک اس کے خون میں, اس کے رگوں میں, اس کی جڑوں میں. اس کا ایک ہی علاج ہے, اس کا خاتمہ, یہ فاسد نظام ختم ہو جائے. امام کا ایک منصوبہ تھا صرف نظام فاسد کا خاتمہ. فاسد نظام سے مطالبہ یہ امام خمینی کی تحریک میں کسی جگہ شامل نہیں تھا, نہ کیا ہے امام نے. یہ ابھی تحریک امام اور فکر امام کو پڑھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ نہ پڑھنے سے اور دور رہنے سے ہمیں ایک تو راہ نجات نہیں ملے گی, دوسرا جو صرف ہم افواہیں سنتے ہیں اس سے غلط فہمیاں زیادہ پیدا ہو سکتی ہیں اور ہو رہی ہیں کہ امام خمینی کا راستہ مخلوط کر دیا گیا دوسرے راہوں سے جن کو امام خمینی تسلیم نہیں کرتے تھے. چونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مختلف متضاد راہوں میں سمجھوتا کرانا دانائی ہے, متضاد لوگوں کو اکٹھا کرنا. چونکہ ابھی وحدت ایک اچھی چیز ہے, وحدت حکم قرآن ہے, حکم خدا ہے, فریضہ ہے, واجب ہے. وحدت مومنین کے اندر, مسلمین کے اندر, بلکہ مستضعفین کے اندر وحدت واجب ہے. اور وحدت ترک کرنا, تفرقہ ڈالنا, ابھی بعض تفرقہ آئے گی ہماری اس لباس میں, ایک بڑی آفت تفرقہ ہے. تفرقہ حرام قرار دیا ہے قرآن نے, لیکن وحدت جو قرآنی مقصود ہے وہ وحدت مراد ہے. نہ کہ وحدت سے مراد یہ ہے کہ ہم مومن و فاسق دونوں کو ایک کر دیں, جو اس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا, مومن و فاسق ایک ہے, مومن اور منافق ایک کرنا, مومن اور کافر کو ایک کرنا, مومن اور مشرک کو ایک کرنا, یہ وحدت نہیں ہے, یہ وحدت کی توہین ہے, یہ وحدت کے ساتھ مذاق اڑانا ہے, یہ وحدت کی انسلٹ ہے. اس کو نہیں کہتے وحدت کہ مومن و فاسق دونوں کو ملا کے ایک کرتے جائیں, آپ متضاد راہوں کو ایک کریں. بعضوں کی کوشش ہے نفری بڑھانے کے لیے, مومنوں کے صفوں میں فاسقوں کو بھی بھرتی کرو تاکہ زیادہ نظر آئے ہیں. تو یہ گن اگر آپ نے داخل کر دیا مومنوں کے صفوں میں, دشمن کی ضرورت نہیں ہے. وہ مومنین جن کی صفوں میں فاسق اور فاجر داخل ہو گئے ہوں, ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح ان مسلمانوں کو آپ کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ مسلمانوں کے اندر ایسے دشمن پیدا ہو چکے ہیں کہ باہر سے اگر نہ بھی کوئی دشمن ہو مسلمانوں کا, یہ خود اندرونی دشمن کافی ہے اس بات کے لیے. اس سے زیادہ خطرناک کام متضاد راہوں کو ایک کرنا, متحد کرنا, کہ جی یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, فلاں بھی یہی کہہ رہے ہیں. یہ بات توجہ فرمائیں خصوصاً یہ جوانان عزیز, بعض اوقات عقیدت سے غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے, جذبات سے غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور مذہبی جذبوں سے غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے. مثلا اگر کوئی آ کر ہمیں یہ کہے کہ مثلا اہل بیت کا راستہ اور وہ لوگ جو اہل بیت کے راستے کے مخالف تھے, یہ ایک ہی راستہ ہے, اگر کوئی قرآن پر ہاتھ رکھ کر بھی کہے تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کہ بنو امیہ کا راستہ اور اہل بیت کا راستہ ایک راستہ نہیں ہے, بنو عباس اور اہل بیت کا راستہ ایک نہیں ہے, راشدین حق کے اہل بیت و اہل بیت کا راستہ ایک نہیں, یہ الگ الگ راستے ہیں. رہو کو ایک نہ کرو, متضاد رہو تو, مخالف رہو تو, جن رہوں کے اندر کوئی آپس میں جوڑ دیں گے، ہم ان رہوں کو ملا کر دنیا کا تأثر دیں گے، یہ ایک ہو رہے ہیں، یہ ایک چیز ہے۔ ان چیزوں کے خلاف مبارزے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح افکار ہیں، متضاد افکار، متضاد افکار میں وحدت پیدا کرنا کہ یہ سارے متضاد افکار ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ توجہ کریں، یہ علمی دنیا میں بھی یہ کام ہوا ہے اور مذہبی دنیا میں بھی ہے یہ کام، کہ بعض سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ہنر ہے، یہ اچھا کام ہے جو ہم نے کیا ہے۔ مثلا بعض فلاسفہ نے یہ کام کیا ہے اور اپنے تو یہ بڑی خدمت کی ہے انہوں نے۔ دو بڑے معروف نظریے ہیں فلسفے کے اندر، ایک ارسطو کا نظریہ اور ایک افلاطون کا نظریہ ہے، دو الگ الگ مکاتب کے رہبر ہیں۔ ایک رہبر فلسفہ اشراف ہے اور ایک رہبر فلسفہ مشاء ہے۔ ایک مشائی فلسفے کا رہبر ہے ارسطو، اور ایک اشرافی فلسفے کا رہبر ہے، اور ان میں آپس میں بہت دوریاں ہیں ان دونوں فلسفوں میں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایک کر دیں ان کو، یہ ایک ہی چیز ہے، جدھر فلسفہ اشراق لے کے جا رہا ہے یہ وہی ہے جو جدھر فلسفہ مشاء لے کے جا رہا ہے، نہ یہ دو الگ چیزیں ہیں، وہ کہیں اور لے کے جا رہا ہے، یہ کہیں اور لے کے جا رہا ہے۔ آپ کو ان متضاد رہ کو ایک کرنا نہ دین کی خدمت ہے نہ انسانیت کی خدمت ہے، یہ خیانت ہے دین کے ساتھ، خیانت ہے دین کے ساتھ۔ اگر ہم مثلا آ کر کے جس طرح بھی کہتے ہیں بعض لوگ علی معاویہ بھائی بھائی، یہ خیانت ہے دین کے ساتھ، یہ بہت بڑا جرم ہے یہ بات کرنا، یہ خیانت ہے، بہت بڑی تاریخ کی خیانت ہے۔ اور یہ کام اب دوسری سطح پر بہت سارے اور بھی کر رہے ہیں، چونکہ علوی راہ اور اب بنو امیہ کا راستہ ایک کرنا یہ بھی خیانت ہے۔ اب ممکن ہے وہ علی اور مثلا ابو ابن ابی سفیان کے نام سے نہ ہو، کسی اور نام سے ہو، لیکن ہے یہ دور رہی۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو افراتفری ہے، جو الجھن ہے، جو کنفیوژن ہے، اس کنفیوژن میں ساری راہوں کو ایک کرنا بھی آپ جو سوچتے ہیں، آتے ہیں ابھی سیاستدان پر ملتے ہیں اور آ کر کیا کہیں گے، آپ جو چاہتے ہیں ہم بھی وہیں چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ امن و امان چاہتے ہیں ہم بھی امن و امان چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں ہم بھی وہی چاہتے ہیں۔ وہ ہمیں لگتا ہے کہ تو بالکل ہمارا اپنا ہی مذہب کا آدمی، اپنے وہی سارے مطالبات اس کے وہی ہیں، یہ خیانت ہے۔ یہ وہ یہ نہیں چاہتے جو آپ چاہتے ہیں، آپ وہ نہیں چاہتے جو اس کو چاہتا ہے۔ جب فاسق آئے، کافر آئے، مشرک آئے، متضاد راہ پر چلنے والا آدمی آئے، اس کو کیا کہو، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تمہارا الگ راستہ ہے، ہمارا الگ راستہ ہے۔ انی بری مما تعملون، ہم بری ہیں تمہارے، ہم بیزار ہیں تمہاری راہوں سے، یہ وہ راہ نہیں ہے، متضاد راہ ایک نہیں ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پیغام، تاریخی پیغام میں جو حجم کے لحاظ سے بہت مختصر ہے لیکن اپنے مضمون کے لحاظ سے بہت بڑا پیغام ہے، یعنی جو ہم نے ایک طالب علمانہ مطالعہ کیا امام کے افکار میں، امام کے خطبوں میں، ناقص اپنے ذہن کے ساتھ، دو پیغام امام کے بہت اہم لگے جن کے اندر امام نے بہت ہی اہم ترین باتیں، جس طرح نہج البلاغہ میں ہر خطبہ بہت عالی و اہم ہے، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو خطبہ شکشکیہ میں ہیں مثلا، کہ ان مسائل پر امیر المومنین بہت کم بولے ہیں، جیسے نہج البلاغہ کا تیسرا خطبہ ہے بنامی خطبہ شکشکیہ۔ اسی طرح امام خمینی نے بعض اوقات کم بعض موضوعات کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن جن جگہ اشارہ کیا ہے وہ بہت اہم ہے، ان میں ایک یہی پیغام ہے جو ملت پاکستان کے نام صادر فرمایا شہید حسینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے۔ اس پیغام میں امام نے بہت کوڈ میں باتیں کی ہیں اور سارے کوڈ دے دیے، بتا دیے ایک ملت کو حرکت کے لیے، بیداری کے لیے، نجات کے لیے، آگاہی کے لیے، جو کچھ، یہ مبالغہ نہیں ہوگا اگر میں یاد کر دوں آپ کی خدمت میں، کہ جو کچھ ملت پاکستان کو نجات کے لیے چاہیے تھا، خصوصاً تشیع پاکستان کو، اس ایک صفحے کے پروگرام میں ہر چیز کا کوڈ امام نے دے دیا آپ کو۔ اب یہاں کے رہبروں کا کام ہے اس کوڈ کو کھولیں, کوڈ کو کھولیں اور بتائیں اپنی ملت کو, امت کو, یہ کوڈ ہے جو دیے ہیں امام نے اور ان سے ہم نجات پا سکتے ہیں. ان میں ایک جملہ یہ ہے, ایک کوڈ یہ ہے امام کا, کہ یہ حقیقت اگر علمی حوزے, علماء اور دین کے مبلغ امتوں کو بتانے میں کامیاب ہو جاتے کہ ایک ہی دین کے اندر دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے, ایک ہی دین میں دو متضاد راہیں ممکن نہیں ہے, یہ حقیقت اگر علماء اپنے عوام کو سمجھا دیتے, آج یہ شہید یعنی شہید حسینی زندہ ہوتا, یہ قتل نہ ہوتا. امام نے فرمایا کہ یہ شہداء کے قتل کا ایک سبب کیا ہے, یہ جو بے گناہ ہمارے عزیزان و مومنین و علماء و شخصیات ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں, اس شہادت کا ایک سبب یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ متضاد راستے سارے دینی راستے ہیں, کہ سارے دینی راستے ہیں, یعنی جو چپ ہے وہ بھی دینی ہے, جو بول رہا ہے وہ بھی دینی ہے, جو سرکاری ہے وہ بھی دینی ہے, جو درباری ہے وہ بھی دینی ہے, جو خرافی ہے وہ بھی دینی ہے, جو انقلابی ہے وہ بھی دینی ہے, جو جدھر جا رہے ہیں سب دین کی طرف جا رہے ہیں. اس چیز نے در حقیقت ماحول پیدا کیا ہے تاکہ یہ بے گناہ جانے قتل ہو جائے. یہ ایک رہبر کا بہت اہم جملہ ہے, اس کے اوپر تجزیہ تحلیل ہونا چاہیے, سیمینار ہونے چاہیے اس ایک جملے کے اوپر, اس ایک جملے کے اوپر سیمینار ہونے چاہیے تاکہ ملت کو یہ کوڈ کھول کے بتایا جائے اس سے کیا مراد ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں امام, اور کیوں ہو رہا ہے ایسے, کون سے متضاد راستے ہیں جن کو جدا نہیں کیا گیا, کون سے متضاد رہے ہیں جن کو ملا دیا گیا, مخلوط کر دیا گیا, کبھی وحدت کے نام پر کبھی غیر وحدت کے نام پر. اب توجہ فرمائیے, کون امام کہہ رہا ہے, جو سب سے بڑا وحدت کا علم بردار ہے, جو سب سے بڑے داعی وحدت ہیں, وہ امام کہہ رہے ہیں کہ ایک دین کے اندر دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے, دو متضاد راہ نہیں ہو سکتی ایک دین کے اندر. عزیزان توجہ رکھیں کہ آفت زدہ نظام اور اس نظام کی مخالفت کہ یہ نظام نہیں ہونا چاہیے, اور وہ کہ نہ ہم نظام کے اندر چلے جائیں, اس فساد کے اندر چلے جائیں, یہ دونوں دینی راستے ہیں. یعنی امام خمینی جو فرماتے ہیں کہ میں شاہ سے کوئی مطالبہ نہیں رکھتا, کوئی مطالبہ نہیں رکھتا, حتیٰ جو جیلوں میں ہیں ان کی آزادی کا بھی میں اس سے مطالبہ نہیں کرتا, جن کو سزا ہو چکی ہے ان کی معافی کا اس سے مطالبہ نہیں کرتا, وہ جو مشکلات میرے لیے ہیں تب میں ان کے حل کرنے کا بھی اس سے مطالبہ نہیں کرتا, کیونکہ مطالبہ کر کے میں یہ تائید کر دوں گا کہ یہ حاکم ہے, حکومت ہے, اور تائید ہو جائے گی اس کی, میں مطالبہ نہیں کرتا اس سے, میں صرف یہ بات کرتا ہوں وہ یہ کہ یہ نظام اتنا فاسد ہے اس میں اصلاح کی گنجائش نہیں, اس کے خاتمے سے مشکل حل ہوگی ہماری, یہ امام کا منشور تھا. لیکن امام کے ساتھ ہی کچھ اور بزرگان تھے علماء اور غیر علماء, ان کا یہ نظریہ تھا کہ نہ ہم مطالبات کے ذریعے سے کر سکتے ہیں, اس کے اندر جا کر بہت سارا اپنا حاصل کر سکتے ہیں, اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ دونوں جب ہمیں دینی راہ نظر آئی پھر مشکل زیادہ بڑھ جاتی ہے, کہ آفت جب بعض اوقات کسی کو اتنا گھیر لیتی ہے کہ وہ مجسمہ فساد بن جاتا ہے. اس وقت ہمارا نظام سیاسی یہ مجسمہ فساد ہے, یہ نظام سیاسی. اب ہوشیاری کے ساتھ ہم سنیں, آفت زدہ ملت ہوشیاری کے ساتھ سنیں کہ کیا ہو رہا ہے. آپ بس کوئی آتا ہے کہیں سے, جیسے کل اشارہ کیا تھا کہ اصل میں امت بیمار ہوتی ہے, بیمار امت کو طبیبوں کے پاس, حکیموں کے پاس, معالجوں کے پاس لے جانے کے بجائے ہم جن بابوں کے پاس لے جاتے ہیں, جن بابا ٹھیک کرے گا اس کو, جن بابا پھونک مارو یہ امت ٹھیک ہو جائے. تو پھر جب جن بابا کا بازار گرم ہے تو ہر بابا داخل ہوتا ہے تیار ہو کے کہ جب دوسرے کی پھونک چلتی ہے میری پھونک کیوں نہ چلے, اور جب ہو میں پھونک مارتا ہوں ملت کر ٹھیک ہو جائے گی. تو کیا کرتے ہیں کہ آپ مسئلہ حل کر لیں, یہی جو جدید ورود ہوا اور اس میں ایک بات ہوئی کہ آپ اصلاح کریں انتخاباتی نظام کی, اصلاح کریں. وہ کیا اصلاح کریں, مناسب نمائندگیاں دی جائیں, مناسب نمائندگیاں دے دو. جب سسٹم ہی سارا فاسد ہے آپ کا, جب نظام ہی سارا فاسد ہے, فساد مساوی تقسیم ہو، عادلانہ تقسیم ہو یا نا عادلانہ تقسیم ہو، فساد منقسم سماجیوں سے تقسیم. مثلا ایک جگہ پر فضلہ رکھا ہوا ہے، معذرت میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، ایک جگہ پر فضلہ رکھا ہوا ہے اور اس کو تقسیم کر رہے ہیں، دوسرا آدمی اعتراض کرتا ہے کہ عدالت کے ساتھ تقسیم کرو اس کو، وہ عدالت سے تقسیم کرو، سب کو برابر دے دو، ہے تو گندگی ہے یہ. اس میں آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو عدالت کے ساتھ تقسیم کرو؟ نمائندگی اور متناسب کی وجہ سے ملے، مل جائے متاثر مل جائے، پھر کیا ٹھیک ہو جائے گا؟ جس سب کچھ جس کی جڑ میں فساد ہے، جس کی بنیاد میں فساد ہے، یہ فاسد تھا تو شیطان کی آبادگاہ بن گیا ہے. آج امریکہ میں اتنا پرامن نہیں ہے جتنا پاکستان میں پرامن ہے. امریکہ کے فرمان امریکہ میں اتنے زیادہ آسانی سے لاگو نہیں ہوتے جتنی آسانی سے پاکستان. آپ کسی امریکی کو کہو کہ مثلا امریکہ کا کوئی پریزیڈنٹ سے لے کر نیچے تک ملک کی انرجی کے لیے پاس کریں، وہاں بلب فیوز ہو جائے کسی جگہ، وہاں بجلی اتنی نہیں جاتی، لیکن اگر ہو جائے لائن کٹ جائے اور اس کے لیے انہیں کہیں کہ یہ ٹرانسفارمر جل گیا ہے یا یہ لائن خراب ہو گئی ہے، بجلی آف ہو گئی ہے، گیس ختم ہو گئی ہے، اور اس کے لیے آپ کسی کی مدد لینا چاہتے ہیں، کسی سے خریدنا چاہتے ہیں، آپ توجہ کریں گے، روس دشمن ہے یورپ کا. روس اور یورپ کی دشمنی آپ کو معلوم ہے، پہلے نظریاتی دشمنی تھی اور آپ ان کی جو علاقائی دشمنی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے انڈیا پاکستان ہے آپس میں، ایسے اب تعلقات دنیا میں بہت سارے ملکوں کے آپس میں ہیں جس طرح انڈیا اور پاکستان میں ہیں، کہ اچھا بھی لگتا ہے برا بھی لگتا ہے. انڈیا کے گانے اچھے لگتے ہیں اور فلمیں اچھی لگتی ہیں، باقی چیزیں بری لگتی ہیں. مثلا یہ اس قسم کی کیفیت ہے. روس اور یورپ ان کا کہتے ہیں کہ وہ آپس میں آگ اور پانی کا ساتھ ہے ان کا، لیکن یہی یورپ تمام انرجی اپنی روس سے لے رہا ہے، تمام گیس اپنی روس سے لے رہا ہے. سارا یورپ اگر آج روس بند کر دے گیس، یہ سردی سے مر جائیں گے سارے. اس وقت یورپ میں انتہائی سردی ہے، اگر ہیٹر آدھے گھنٹے کے لیے بجھ جائیں تو یہ آدھے یورپین جو بوڑھے بوڑھے ہیں یہ تو وہیں پر منجمد ہو کے سارے مرد. مائنس ٹیمپریچر ہے، آخر مائنس ٹیمپریچر میں آپ باور کریں، مثلا ناروے اور ملکوں کے اندر جا کر دیکھیں، وہاں 25-30 درجے ٹیمپریچر مائنس ہے، وہاں تو آکسیجن منجمد ہو جاتی ہے، اتنا ٹیمپریچر مائنس ہے. وہاں اگر گیس نہ ہو، ہیٹنگ نہ ہو ان کے پاس، یہ سب کچھ نہ ہو تو مر جائیں گے سارے. وہ زندہ ہے روس سے گیس لے کر، روس ان کے پڑوس میں ہے، وہاں سے گیس لیتے ہیں، مہنگی بھی لیتے ہیں، روس کے پاس ایک ہتھیار بھی ہے. اگر امریکہ یہ کام کرے، کسی یورپی ملک کو کہیں، جس طرح امریکی کالونیاں ہیں یورپی ملک، کسی یورپی ملک کو کہہ رہے کہ روس سے گیس نہ خریدو، کوئی کرے گا یہ کام؟ کوئی یورپی ملک اٹلی کو کہہ دے، اسپین کو کہہ دے، فرانس کو کہہ دے، برطانیہ کو کہہ دے جو اس کا نوکر ہے، ہاتھ بندہ نوکر ہے امریکہ کا، اس کو اگر کہہ دے تم نہ خریدو، روس سے گیس نہ خریدو، کیا آپ مانیں گے کہ وہ چھوڑ دیں گے یہ گیس؟ ہم تو مر جائیں گے اگر یہ گیس نہ خریدیں. لیکن دیکھیں آپ، امریکہ میں گیس نہیں بند کروا سکتا کسی کی، یورپ میں بند نہیں کروا سکتا، لیکن پاکستان میں اس نے فون کیا اور ایئرپورٹ پہنچ کے پریزیڈنٹ وہاں سے روٹ چینج کر دیا، ملالہ یاد آ گئی وہاں پر. آپ توجہ کریں، یہ عوام جن کے پاس نہ بجلی، آپ تو یہاں بجلی میں رہتے ہیں، وہاں باقی ملک سارا تاریکی میں ڈوبا ہوا، سردی بھی بہت شدید، خبروں میں سنتے رہتے ہوں گے، نہ بجلی نہ گیس، اور ان عوام کو پتہ بھی ہے کہ گیس ہمارے پڑوس میں آئی ہوئی ہے اور ہمیں فری میں مل رہی ہے، یعنی وہ گیس بھی دے رہے ہیں، پائپ لائن بھی دے رہے ہیں، اور بجلی جو گیس جو ہم خرچ کریں گے اس کا بل بھی دے رہے ہیں کئی سالوں کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بل بھی تمہارا ہم دیں گے، آپ بعد میں دینا. لیکن پھر بھی یہ نہیں. اب سیاستدان تو جو سیاسی نظام ہے وہ تو آپ کے سامنے ہیں, لیکن کیا پارلیمنٹ میں کوئی بات ہوئی, کسی صوبائی اسمبلی میں کوئی بات ہوئی, کسی قوم پرست تنظیم نے کوئی بات کی, کسی وطن پرست نے کوئی بات کی, کسی فوجی نے کوئی بات کی, کسی پولیس والے نے کوئی بات کی, کسی مذہبی نے کوئی بات کی, کسی دفاع کونسل نے کوئی بات کی, کسی استحکام پاکستان کے لیے روز یا رات الاپنے والوں نے کوئی بات کی, کسی نے نہیں بات کی. آپ ملک تباہ ہو رہا ہے, معیشت تباہ ہو رہی ہے, معاشرت تباہ ہو رہی ہے, انرجی کا بحران ہے, چھوٹی چھوٹی انڈسٹریاں بھی ملک سے منتقل ہو گئی ہیں, سرمایہ دار بھاگ رہے ہیں اور ملک ویران ہو چکا ہے, تباہ ہو چکا ہے. آپ پنجاب میں اور سندھ میں جا کر دیکھیں, اس وقت جو ذمہ دار ہیں وہ اپنی پوری زمین کاشت نہیں کر سکتا. ایک علاقے میں گئے ہم تو اس ذمہ دار نے کہا کہ مثلا میرے پاس 100 ایکڑ زمین ہے, میں نے 10 ایکڑ کاشت کی ہے, 90 ایکڑ کاشت نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ 90 ایکڑ کاشت کروں میرا خرچہ اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کا 10واں حصہ بھی مجھے وصول نہیں ہوتا. یہ 10 ایکڑ اس لیے کہ میرے گھر کا چولہا جلتا رہے, باقی 90 ایکڑ میں نے چھوڑ دیے کیونکہ بجلی نہیں ہے, مجھے ڈیزل پہ پمپ چلانا پڑتا ہے. ڈیزل پہ پمپ چلا کے اگر میں زمین سے راب کروں تو خرچہ جو ہے وہ آسمانوں سے جا لگتا ہے, انکم کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیں انرجی کے بحران نے زراعت کو نابود کر دیا ہے. ہر چیز اب باہر سے آپ منگوائیں, امپورٹ کریں چائنا سے, آپ چائنا سے خرید کے کچرا خوش ہے کہ ملک چل رہا ہے چائنا کی وجہ سے, کہ چائنا کی یعنی جس دنیا میں جس جہاں بھی چائنا کی مارکیٹ ہے جو ملک, وہ نابود معیشت والا ملک ہے, اس کی معیشت نابود. یہ آپ پڑھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, اکنامکس پڑھے ہوئے ہیں اور پڑھے ہوئے یہ سارے علوم, یہ آپ کا موضوع ہے. جہاں بھی چائنا کی مارکیٹ ہے جہاں پر, سمجھو اس ملک کی معیشت تباہ ہے, وہ نابود ہے وہ ملک جو چائنا کے سہارے پہ چل رہا ہے. آج پاکستان ساری ضروریات چائنا کے سہارے چل رہا ہے, کیونکہ نظام اتنا فاسد ہے, جس کا میں نے نمونہ پیش کیا فساد کا ایک نمونہ, اس حد تک فساد ہے اس کے اندر کہ یہ شیطان اکبر اتنا گھس گیا ہے, اس کے صبح و شام کے فیصلوں میں اثر انداز ہوتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, اتنا اپنے ملک میں اس کا ہولڈ نہیں ہے. یہ آفت زدہ نظام ہے. آفت زدہ نظام جب آفت اتنی گھر کر لے اس کے اندر, اس کا علاج یہ نہیں ہوتا کہ اس کو ٹھیک کریں, اس سے مطالبہ کریں, اس کے اندر گھس جائیں ہم اور گھس کے اس کو ٹھیک کریں. آپ نے دنیا کو بتانا ہے کربلا آپ کے پاس ہے, حسینیت آپ کے پاس ہے, جو حسینیت کا وارث ہے وہ امانت دار ہے. یہ نظام دنیا کو بتائے کہ یزیدیت یعنی فساد آفت زدہ نظام, اور یزیدیت کا چارہ سوائے نابودی کے کوئی اور نہیں ہے, اس کو ختم کرنا ہے. جب ختم ہوگی یزیدیت پھر ملت بھی بچ سکتی ہے, قوم بھی بچ سکتی ہے اور ملک بھی بچ سکتا ہے. یہ پیروان حسین ابن علی کا فریضہ ہے. یہ ہم رسومات عزاداری بجا لا کے اور پھر قبولی کی دعائیں کر کے گھر میں جا کے سو جاتے ہیں کہ بہت بڑا کارنامہ کر دیا ہم نے. نہ عزیز من, رسومات جو آپ نے عزاداری کی بجا لائیے, اپنے آبا کی سنت پوری کی ہے. ابھی حضرت زینب کی سنت پوری کرنا باقی ہے, ابھی حسین علیہ السلام کی سنت پوری کرنا باقی ہے, ابھی تو نے رسم بجا لائی ہے. رسم نہیں شروع کی تو نے کربلا, رسم نہیں بلکہ رسم کا نام ہے. رسم زینبی اور رسم حسینی کا نام کربلا ہے. رسم بجا لا کر تو کہہ رہے میں نے بہت کچھ کر دیا, رسم بجا لا کر تو ابھی جنت کا وارث بن گیا, رسم بجا لا کر تو کہتا ہے میں نے بیوی پہ بڑا احسان کر دیا. رسموں کے بعد ابھی رزم لے رہی ہے تو نے. کربلا رزم کا نام ہے. رزمیہ عزاداری و رزمیہ حسینیت و رزمیہ زینبیت, جو جس کا تعارف بھی ابھی نہیں ہوا. ابھی رزم کا نوحہ نہیں لکھا گیا, ابھی رزم کا مرثیہ نہیں لکھا گیا, ابھی رزم کا شعر نہیں لکھا گیا, ابھی رزم کا خطبہ نہیں دیا گیا, ابھی سب رزم بجا لائی جا رہی ہے. رزم باقی ہے ابھی. یہ رزم یہ اس وقت مشکل حال ہوگی کہ جب رزم کربلا سیکھ جائیں گے ہم. جو قوم بھی رزم کربلا سیکھ جائے وہ دراصل فاسد نظاموں سے نجات پا سکتی ہے. ابھی ادھر آ کر حزب اللہ, اب بعض چیزوں کا طنز ہے, دیکھیں جس طرح رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اسلام کا کارٹون, طنزیہ کارٹون جو امریکہ نے بنایا، ویسے تو بہت توہین آمیز کارٹون بنائے، لیکن رہبر معظم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اسلام کا توہین آمیز ترین کارٹون امریکہ نے بنایا ہے طالبان، یہ طالبان کارٹون ہے اسلام کا، توہین آمیز کارٹون، جتنا اس کارٹون نے اسلام کو بدنام کیا ہے اور جگ ہنسائی کرائی ہے اتنا کسی چیز نے نہیں کرایا. کارٹون توہین کے لیے بنائے جاتے ہیں، دیکھتے رہتے نا آئے روز آپ کے ٹی وی پہ بھی کارٹون چلتے ہیں، وہ مزاحیہ پروگرام جن کے اندر کارٹون ہوتے ہیں متحرک، یا مثلا نیوز پیپرز میں کارٹون بنتے ہیں چھپتے ہیں توہین کے لیے یا طنز کے لیے، مذاق کے لیے، مذاقہ اڑانے کے لیے. امریکہ نے اسلام کا توہین آمیز ترین کارٹون بنایا طالبان کے نام سے، اور کامیابی کے ساتھ اس نے خوب فائدہ اٹھایا اس سے. جتنا اسلام بدنام ہوا اس کارٹون کی وجہ سے، اتنا کسی سے بدنام نہیں ہوا. عزیز من، اس وقت ہم سارے بیٹھے رہے دیکھتے رہے، خیر شیعہ تو بولتا رہا لیکن غیر شیعہ یہ اس جرم میں شریک رہے ہیں، یہ سارے شریک رہے ہیں، علماء اور دوسرے سب، ان کی آنکھوں کے سامنے اسلام کا کارٹون بنتا رہا. وہ خوش تھے، مجاہد بن رہے ہیں، اسلامی ریاست بن رہی ہے، درویشوں کی سٹیٹ بن رہی ہے. ابھی تک بعض بے ضمیر یہی کہتے ہیں اس کو کہ یہ اسلامی ریاست، اسلامی امارت کا نام دیتے ہیں اس کو، اسلام کے کارٹون کو اسلامی امارت اور اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت کا نام دیتے ہیں، تماشائی بنے رہے ہیں. سوائے تشیعوں کے کہیں سے کوئی آواز، اور تشیعوں بھی بھرپور آواز نہیں اٹھا سکتا، پبلک صرف بولتی تھی، باقی جن کو بولنا چاہیے تھا وہ کچھ بھی نہیں بولے، وہاں نہیں آواز اٹھائی انہوں نے. کارٹون نہ بنے دیتے، جو لوگ چپ رہے کارٹون بننے پر، توہین آمیز فلم بننے پر، وہ جرم کے شریک ہیں. اگر آج آپ دیکھتے ہو اسلام کا کارٹون بن گیا توہین آمیز یہ طالبان، اور آج تک اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، خدا را ان مقدسات کو بچاؤ. حزب اللہ مقدسات میں سے ہے، اسلام کے مقدسات میں سے ہے، تشیعوں کے مقدسات میں سے ہے. حزب اللہ کا کارٹون نہ بنا دے لو کسی کو، کہیں بھی کوئی کارٹون نہ بنائے حزب اللہ کا. کارٹون کیا ہے کہ نام حزب اللہ کا رکھ دیں اور پھر حزب اللہ کے نام پر آئے ہم اور وہی کام کریں جو یہ کارٹون جو فضل الرحمان کر رہے ہیں، فضل الرحمانی کام حزب اللہ کے نام سے انجام دیے جائیں. اور یہ توہین ہے حزب اللہ کی، یہ کارٹون نہ بناؤ حزب اللہ کا، توہین آمیز انسلٹ نہ کرو حزب اللہ کی. حزب اللہ مقدسات دین میں سے ہے، حزب اللہ کا تحفظ ہر مومن پر واجب ہے، ہر انسان پر واجب ہے، نہ کرنے دو یہ کام. امریکہ چاہتا ہے ہر مقدس چیز کا کارٹون بنائے، اگر یہ کارٹون بن گیا اور لوگوں میں پھیل گیا لوگ کیا سمجھیں گے؟ بس وہ پاکستان میں نعوذ باللہ اگر کوئی کارٹون حزب اللہ کا بن گیا تو لوگ تو یہی کہیں گے حزب اللہ یہی ہے. جس طرح مغرب والوں نے دیکھا طالبان کا کارٹون، کہا مجاہد اسی کو کہتے ہیں. کیا ہے مجاہد؟ یہ خونخوار، یہ درندہ، یہ وحشی، یہ مجاہد اسلام کا، یہ مجاہد ہے. یہ جہاد کا کارٹون بنایا گیا، مجاہدین کا کارٹون بنایا گیا. نہ عزیز من، حزب اللہ رزم رزم ہے، رزمیہ گروہ ہے، رسمی گروہ نہیں. رزم کی حزب اللہ نے، ہر چیز کے خلاف پیکار کی حزب اللہ نے. حزب اللہ رزم ہے، رزمندہ ہے حزب اللہ، رزم سے یہاں تک پہنچی ہے حزب اللہ. اور ساری دنیا نے کہا کہ اس رزمندہ سے اور اس صاحبان رزم سے ہم رزم چھڑوا دیں. حتیٰ یہ ایران کے سابق پریزیڈنٹ محمد خاتمی، اس شخص نے 8 سال، اس اور اس کے گروہ نے 8 سال پورے کوشش کی کہ حزب اللہ کو رزم چھڑوا کر رزم میں لے آئے، سیاست میں لے آئے. ان کو کہ پارٹی بنو، سیاسی الیکشن لڑو، پارلیمنٹ میں حکومت کرو، یہ کرو، یہ کام کرنے کے پورے 8 سال اس گروہ نے کوشش کی، چونکہ ایران کا اثر رسوخ تھا ان کے اوپر، لیکن نہیں ہوا یہ کام، اور خدا نے بچایا. لیکن یہ خیانت کرنے جا رہے تھے یہ لوگ، چونکہ یہ ان کے دماغوں کے اندر کوئی اور چیز گھسی ہوئی تھی اس وقت، یہ تقدس خدا نے بچا لیا، حزب اللہ کا تقدس بچا لیا، اور ابھی تک باقی ہے. حزب اللہ رازم ہے، رازم کا نام ہے. فساد میں آنا یہ نہیں ہے فریضہ، رزم کربلا و رزم زینبی، یعنی یزیدیت کا خاتمہ. کیونکہ آفت اتنی گھس چکی ہے اس نظام کے اندر، اتنی گھس چکی ہے اس نظام کے اندر कि आप उसको नहीं किसी तरीके से ठीक कर सकते सवाल उसके खात्मे का। ये इमाम खुमैनी की राजन थी, जिस जिसने सीखी पहले अपनी मिल्लत को सिखाई, फिर लुबरानी मिल्लत को सिखाई, फिर पाकिस्तानी मिल्लत को कोड दे दिया कि एक दीन के अंदर दो मुतजाद रास्ते नहीं हो सकते। लगो ये भी काबे को जाता है, ये भी काबे को जाता है, एक काबे को जाता है, एक तुर्किस्तान को जाता है, ये दोनों मुतजाद रास्ते काबा नहीं जाते। अजीजा ये वो हकीकत है जो हमें बावर करनी और तस्दीक करनी है और इस पर ईमान लाना है। सिर्फ समाअत काफी नहीं है, अमल में तस्दीक की हद तक ले आए, मुतजाद रहो में से निकल के दुरुस्त राह चुन ले, उसके साइन मौजूद हैं, उसके कोड मौजूद हैं। इमाम खुमैनी के बाद किसी को कंफ्यूजन का हक नहीं रहता। पहले हो सकते थे कंफ्यूज, लेकिन अब क्यों कंफ्यूज है? जब इमाम ने इतना वाज रास्ता बता दिया हमें, फिर क्यों कोई मिल्लत कंफ्यूज है? और वो भी इंकलाब के जवार में कंफ्यूज मिल्लत बैठी हुई है और उसको समझ नहीं आ रही कि कौन क्या है और करना क्या है। हम ये निजाम हमारा आफत ज्यादा निजाम है, फासिद है, निजाम की बात कर रहा हूं तवज्जो फरमाए। और जो भी जाता है फसाद उसको दामनगीर हो जाता है। बाद इदारे हमारे महफूज थे, सालिम इदारे थे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस फसाद में कूदे वो भी फासिद होते। ये फसाद कुछ और चीज का तकाजा करता है, ये आफात। लेकिन ये उस वक्त मुमकिन होगा जब हम इन आफात की शिनाख्त करें। क्यों ये मिल्लत नहीं बोलती? सर्दी में बैठे रहते हैं, आवाज नहीं उठाते, इसको बदलने की कोई कोशिश नहीं करते। बगैर गैस के, बगैर बिजली के बैठे हुए, घर में बैठे हुए कुलते रहेंगे, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, फला नहीं है, कि घरों में बैठ के ये तबसरे करते हैं। लेकिन इनमें शऊर नहीं है कि जो नहीं है कि बिजली पाकिस्तान में बन ही नहीं सकती, बन सकती है नहीं बन रही, गैस पाकिस्तान में आई हुई है नहीं मिल रही, पाकिस्तान के पड़ोस में आई हुई है गैस नहीं मिल रही, सारे बहरान हल हो सकते हैं नहीं हो रहे, ये मिल्लत सोचती नहीं है। उसके बजाय दमाल की तैयारियों में लगी हुई है कि अभी यही दमाल होने वाली है, सियासी भंगड़ा, और उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं, घुंघरू खरीद रहे हैं, और उसके लिए लूटी बचाने के लिए सबके सब तैयारी कर रहे हैं। अब सिर्फ ये होगा कि कोई इस्लामी लूटी मचाएगा, कोई सेकुलर लूटी मचाएगा, और सबके सब है इसी एक ही मैदान के अंदर कूद रहे हैं। ये इस्लाम की तरफ जा रहे हैं, वो किसी और की तरफ जा रहा है। एक ही पार्लियामेंट में एक खुदा तक पहुंच गया है और दूसरा बस वो खुदा से दूर हो गया। फिर ये कैसे हो सकता है कि एक ही पार्लियामेंट में एक खुदा तक जा पहुंचे और एक दूर हो जाए? ये नहीं हो सकता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको बदलने की जरूरत है। आफत उस हद तक दामनगीर हो जाती है। अभी ये आफत ज्यादा उम्मत निजाम तो है, आफत ज्यादा है मुकम्मल तौर पर, उम्मत भी आफत ज्यादा है, लोग भी आफत ज्यादा है। हमें मुहिम इस दूसरी आफत को समझना है जो हमें लग चुकी है। अगर हम अपनी आफत दूर कर लें, बचा लें अपने आप को आफत से, हम निजाम भी बचा सकते हैं, मुल्क भी बचा सकते हैं, कौम भी बचा सकते हैं। लेकिन अगर हम ही आफत से न निकले, उस वक्त न हम आफत का तमाशा देखेंगे, हम आफत जितनी ज्यादा होगी उसमें लूडी बचाएंगे, उसमें दमाल डालेंगे। कोई खारदराब वो मौलाना रूम वाली लूडी जो उन्होंने बताई कि पढ़ो, बयान किया हुआ ना आपके सामने, सुना हुआ ये बातें आपने, वो सूफी गधा लेके गया था खानका में, तो भूखे सूफियों ने गधा पका के खाया और जब पेट भरा तो उन्होंने दमाल शुरू की। सूफियों की इबादत दमाल है, वो दमाल शुरू की, बंगड़ा उन्होंने, और उस बंगड़े में जिक्र विर्द भी होता है उनका, एक बस कभी अल्लाह हो, कभी हक हो, कभी इस तरह का जिक्र होता है। लेकिन उस दिन चूंकि हफ्ते की भूख के बाद गधा मिला उन्होंने और उन्होंने खाया खूब उसके तिक्का बोटी करके और पेट भरा उन्होंने, तो उस दिन उनका विर्द ये था खर विराफ, गधा गया गधा गया, खर विराफ तो खर विराफ तो खर विराफ, ये गाते थे और नाचते थे। और ये सूफी जिसका गधा था, इसको नहीं मालूम था कि ये क्या पका हुआ है, इसका अपना गधा पका हुआ था, इसने गधा खाया, इसको भी जज्बा चढ़ा और ये भी उस दमाल में शामिल हो गया, खर विराफ तो खर विराफ तो खर विराफ। अजीज मान एशिया ए पाकिस्तान, ये जो लूडी मचने वाली है, दमाल बचने मचने वाली है, जिसमें खर विराफ का गीत गाया जाएगा और तू भी उसमें कूदेगा, पहले गौर से देख कि किसका खर चला गया है, किसका खर, किसका गधा खाया जा चुका है, वो तेरा सब कुछ लुट गया है, تو ان کے اندر کیوں گیت گاتا ہے وہی جو ان کی زبانوں پہ چڑھے ہوئے ہیں؟ کیوں کیوں ان کے ساتھ ہم کلام ہو گیا؟ کیوں کیوں ان کے ساتھ ہم زبان ہو گیا ہے؟ تو کیوں گانے شروع کر دیا خر برا تو خر برا؟ اس لیے کہ وہ خر تیرا تھا، وہ تیرا نقصان ہوا، وہ تیری بتا تھی ساری تیرے ہاتھ سے چلی گئی، وہ تیری دنیا لٹ گئی ہے، تیرا دل لٹ گیا، تیرا سب کچھ ویران ہو رہا ہے، تو ان کے ساتھ کیوں ہم رنگ ہوتا ہے اس فاسد فساد کے لوگوں کے ساتھ، جبکہ تیرے پاس نجات کا راستہ موجود ہے؟ لیکن آفت زدہ جب ہو جائے ذہن انسان کا، کھوپڑی انسان کی، سوچ و سمجھ انسان کی جب آفت کا شکار ہو جائے، اس وقت مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ آفات کا ذکر ہے، آفات کل میں نے ایک فہرست آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا، وہ لمبی فہرست ہے، یعنی سینکڑوں حدیثیں اس بارے میں، کہ البتہ میں یہاں یاد کر دوں کہ یہ موضوع آفات شناسی کا یہ جاری ہے، ہم اپنے طلاب کو لاب کے لیے بیان ہو رہا ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر یہ عمومی ہو جائے اور آپ کی خدمت میں آ جائے۔ کچھ دوستان جو ہمت کریں اس کو کتابی شکل دیں یا اس کو کسی مناسب انداز سے، چونکہ یہ ہر ایک کی ضرورت ہے، آفات شناسی، یہ پیتھالوجی، یہ بیماریاں پہچاننا، جو دین و قرآن ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ بیماریاں ہیں تمہارے اندر، قلوب مریض ہے، دل مریض ہے تم لوگوں کے، اگر دل ٹھیک نہ ہوئے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، بگڑے دماغ سے کچھ بھی نہیں بنتا، پہلے بیماریاں ٹھیک کرو، بیماریاں ٹھیک ہوں گی پھر ہم صحیح نہج پر آئیں گے۔ ابھی جو ہم رسمیں بجا جاتے سو جاتے ہیں اور رزم تک آتے ہی نہیں ہے، رزم بھول ہی گئے ہیں، رسم پہ ساری استفا کر لیا، بیماری کی وجہ سے کیا، یہ مرض ختم ہو جائے اگر ہم سے ساری مسائل ٹھیک ہو جائے۔ ان بیماریوں میں سے ایک بیماری جو امتوں کو لاحق ہو جاتی ہے، کہ جب امتوں کے اندر کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے، سرگردانی و حیرت پیدا ہو جاتی ہے، سوجھ بوجھ ختم ہو جاتی ہے، یعنی شعور کی کمی، امتوں کے اندر شعور کی کمی، بڑی آفت ہے، تمام آفات کی ماں ہے یہ آفت، شعور کی کمی۔ قرآن مجید بعض امتوں کے بارے میں یہی کہتا ہے ہم لا یشعرون، یہ شعور نہیں رکھتے، بعضوں کے بارے میں کہتے ہیں لا یعلمون، ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ان کے پاس فلاں نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں قرآن فرماتا ہے ہم لا یشعرون، ان کے اندر شعور نہیں، بے شعوری بہت بڑی آفت ہے جو کسی قوم کو دامنگیر ہو جاتی ہے۔ توجہ کریں گے، ہماری آفت یہ ہے اس وقت پاکستان کے اندر شعور کی کمی، شعور کو درست سمجھ جائیں ہم، یہ شعور کی کمی آفت ہے، بے شعوری آفت ہے، سادہ لوگی و سادگی آفت ہے، کنفیوژن آفت ہے، یہ سب ماں ہے، اس کی وجہ سے ساری باقی بیماریاں امت کے اندر سرایت کر جاتی ہیں۔ امت کا وجود بہت حساس ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے، آپ دیکھیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت جلد بیماری پکڑ لیتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بس ان ایک ہی فضا میں ہیں سارے، لیکن کچھ بچوں کو فوراً نزلہ ہو جاتا ہے، دوسرا بھائی اس کا ٹھیک ٹھاک ہے، یہ ہر دفعہ ذرا سی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے یہ بیمار ہو جاتا ہے، دوسرا بیمار نہیں ہوتا، یہ فوراً بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، کیا کہتا ہے کہ یہ بچہ آپ کا اس کے اندر کمزوری ہے، اس کے بدن کے اندر جو مقاومت کا نظام ہے، استقامت کا، وہ ضعیف ہے، بعض چیزیں کم ہو جاتی ہیں، بعض ایسے مواد جو انسان کے بدن کی ضرورت ہے، جب وہ کم ہو جاتا ہے انسان کا بدن ضعیف ہو جاتا ہے، ناتوان ہو جاتا ہے، اس ناتوانی کی وجہ سے فوراً بیماریاں اس کو لگ جاتی ہیں۔ یہ جو آپ آئے دن دیکھتے ہیں، یہ بچوں میں جو ٹانسلز کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ بچے فوراً زکام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، فوراً گلا درد کا انفیکشن ان کو ایک دم ہو جاتا ہے، کچھ چیز کی کمی آ جاتی ہے انفیکشن ہو جاتا ہے، بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے شعور اگر نہ ہو ملت کے اندر، لوگوں کے اندر شعور نہ ہو، بیداری نہ ہو، آگہی نہ ہو، اویئرنیس نہ ہو، اس وقت ہر بیماری لگ سکتی ہے اس قوم کو، جیسا کہ لگ رہی ہے، تفرقہ جیسی بیماری لگ سکتی ہے، اور فرقہ واریت جیسی بیماری لگ سکتی ہے، بے حسی جیسی بیماری لگ سکتی ہے، بزدلی جیسی بیماری لگ سکتی ہے، یہ بڑی بڑی بیماریاں جو قوموں میں ہیں، آغاز ان کا بے شعوری سے ہوتا ہے، جب ایک قوم میں شعور کی کمی آ جاتی ہے، شعور تعلیم کو نہیں کہتے، علم نہیں ہے، شعور علم کو نہیں کہتے. ہمارے یہاں علم و شعور مساوی سمجھا جاتا ہے کہ علم اگر انسان کے اندر آ جائے تو شعور بھی آ جاتا ہے. اتفاقاً سب سے زیادہ تعلیم یافتہ طبقہ کراچی میں ہے, اس شہر میں تعلیم کا ریشو باقی سارے پاکستان سے بہتر ہے. اعلیٰ تعلیم بھی اور ابتدائی تعلیم بھی, درمیانی تعلیم بھی کراچی میں, چونکہ یہاں کوئی مرد و شماری ہوتی نہیں ہے, کوئی سروے ہوتا نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا ایسا, چونکہ پلاننگ نہیں کرنی, مرد و شماری پلاننگ کے لیے چاہیے ہوتی ہے, سروے پلاننگ کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. اب پلان ہر چیز مل جاتی ہے, فرقہ واریت پلانٹ مل جاتی ہے, قتل و غارت پلانٹ مل جاتی ہے, حکومت پلانٹ مل جاتی ہے ہمیں سیٹ اپ. ابھی آپ ایسے دھمال میں جائیں گے خوش ہونے کے لیے, ورنہ طے وہیں سے ہوگا کہ ادھر کس نے بنانا ہے. آپ کو یہ اسلم بیگ کا, اسلم بیگ کا پیغام یاد ہوگا, اس کا وہ تبصرہ کہ پاکستان میں حتیٰ ایک معمولی افسر بھی بغیر امریکہ کی اپروول کے نہیں ہو سکتا. یہ فوج کا اعلیٰ افسر, کمانڈر ان چیف سابقہ, جو اعلیٰ ترین عہدے پہ رہا ہے اور جس کو بڑا اہم دور دیا گیا تھا ضیاء الحق کے بعد, ضیاء الحق کو ہٹایا گیا راستے سے, پھر اس شخص کو بنایا گیا اور اس نے آ کر پھر یہ ایگزیکٹو بنا, غلامی بنا, اور اس نے معاملات جدھر امریکہ چاہتا تھا ادھر موڑا رخ ان کا. تو سب جانتا تھا یہ شخص, اس نے جو تبصرہ کیا آن دا ریکارڈ موجود ہے, یہ آپ نکال سکتے ہیں اس کا بیان. اس نے کہا کہ پاکستان میں کوئی معمولی افسر کا تبادلہ بھی بغیر امریکہ کی اپروول کے ممکن نہیں ہے. ذرا ان لوگوں کی باتیں اعتبار رکھتی ہیں جب اس طرح کے لوگ یہ بات کرتے ہیں. حقیقتاً ایسا ہی ہے. ابھی علم اگر شعور ہوتا, سب سے زیادہ شعور کراچی میں ہوتا, اور جس قوم میں شعور ہوتا ہے اس میں امن و امان ہوتا ہے. لہذا پر امن ترین شہر وہی ہوتا ہے جس میں تعلیم سب سے زیادہ ہے, جو سب سے پرامن شہر ہونا چاہیے. لیکن آج کراچی شہر آپ دیکھیں کیا نقشہ پیش کر رہا ہے, پڑھے لکھے لوگوں کا شہر, تعلیم یافتہ لوگوں کا شہر, جس کے اندر ہر طبقہ پڑا ہوا ہے, شیعہ بھی پڑا ہوا ہے, سنی بھی پڑا ہوا ہے, سیاسی بھی پڑا ہوا ہے, دوسرا بھی پڑا ہوا ہے, ہر طبقہ تعلیم یافتہ ہے, اکثریت تعلیم یافتہ لوگوں کی ہے. میں نہیں کہتا سارے پڑھے لکھے ہیں, لیکن اکثریت تعلیم یافتہ لوگوں کی ہے. خوب اگر علم شعور ہوتا تو اس شہر میں شعور نظر آتا. علم تو نظر آ رہا ہے لیکن شعور نظر نہیں آ رہا. آج جتنی قتل و غارت کراچی میں ہے, جتنی افراتفری کراچی میں ہے, جتنا خوف و ہراس کراچی میں ہے, جس قدر ناامنی شہر کراچی کے اندر ہے, یہ بتاتی ہے کہ شعور نہیں ہے یہاں پر. تعلیم ہے, شعور نہیں ہے. علم الگ چیز ہے, شعور الگ چیز ہے. علم پڑھنے سے آ جاتا ہے, کتابیں پڑھنے سے, یونیورسٹی جانے سے, مدرسے میں جانے سے, محنت کرنے سے, کلاسوں میں حاضر ہونے سے علم آ جاتا ہے انسان کے اندر. چل بتا, علم اور معلومات میں بھی تھوڑا سا فرق ہے. ہم معلومات اور انفارمیشن کو علم سمجھتے ہیں, کہ یہ بھی غلط ہے. البتہ معلومات بغیر علم کے معلومات انسان جمع کرے, چونکہ پاکستان میں رٹا ہے, رٹے سے علم حاصل نہیں ہوتا, معلومات حاصل ہو جاتی ہے. آپ رٹا لگائیں, سائنس کا رٹا لگا لیں, دین کا رٹا لگا لیں, فزکس کا لگا لیں, ہر چیز کا رٹا لگا لیں آپ, اور رٹا میڈیم جو پاکستان میں رائج ہے. اب کوئی کہتے ہیں کہ میرا بیٹا جو او لیول میں پڑھتا ہے, میرا بیٹا فلاں میڈیم میں پڑھتا ہے, تو یہ دل خوش کرنے کے لیے اصل میں ایک ہی میڈیم ہے, رٹا میڈیم. کوئی انگلش میں رٹے لگا رہا ہے, کوئی اردو میں رٹے لگا رہا ہے, کوئی عربی میں رٹے لگا رہا ہے. یہ دین بھی رٹا لگایا ہوا ہے. رٹا جو ہے وہ علم نہیں کہلاتا. رٹے میں در حقیقت انسان اس مغز کے اوپر والے حصے میں ایک سٹور بنا لیتا ہے رٹا لگا کر, اس کو علم نہیں کہتے. لہذا رٹے ہوئے رٹا لگا کے امتحان بڑے بڑے پاس کر کے افسر لگ جاتے ہیں. بس وہ پہلے پاس کریں, گریجویشن کریں گے, ماسٹر کریں گے, پھر اس کے بعد وہ جو سول سروسز کا امتحان ہوتا ہے وہ بھی رٹے لگا کے پاس کر لیں گے, سینئر افسر بن کر آ جائیں گے قوم کے اوپر سوار. انتہائی بے شعور ترین افسر بیٹھا ہوا جو کئی امتحان پاس کر کے آیا ہے اور نمبر اس کے اتنے ہیں. اب رٹے سے تو انسان نہیں کر سکتا یہ مشکل حل. رٹا لگا کے پی ایچ ڈی کر لی, گھر میں نظام نہیں چلا سکتا, بیوی کو کنٹرول نہیں کر سکتا, بچے نہیں سنبھال سکتا. کیوں؟ رٹے سے پی ایچ ڈی لگائیں گے تو رٹے سے تو نہ علم حاصل ہوتا ہے نہ شعور آتا ہے. علم اور معلومات میں فرق ہے. رٹے سے معلومات آتی ہے, علم حقیقت علم ایک الگ چیز ہے, علم ایک آگاہی ہے, ایک نور کا نام ہے, العلم نور, حقیقت بھی یہی ہے, نالج الگ ہے. اور یہ جو انسان رٹا لگا کے حاصل کرتا ہے یہ انفارمیشن, یہ الگ چیز ہے. بالآخر پڑھا لکھا آدمی, تعلیم یافتہ آدمی کوئی نہ کوئی گرہ کھول لیتا ہے اپنے علم کی مدد سے. اور اگر کوئی ٹھیک کام پاکستان میں ہو رہا ہے تو وہ بھی عالم لوگوں کی طرف سے ہو رہا ہے جنہوں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے, رٹے کے ساتھ ساتھ معلومات کے ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کیا ہے. اگر شہر میں کوئی ترقیاتی کام ہے, فرض کریں کوئی بڑا کوئی اچھا کام ہو رہا ہے کسی بھی شعبے میں, تو اس شعبے میں ضرور کوئی نہ کوئی عالم ضرور بیٹھا ہوگا. رٹے والے اس کے ساتھ تنخواہ لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ایک آدھ بیٹھا ہوا ہے جو سارا کام کر رہا ہے, ایک آدھ عالم بھی بیٹھا ہوتا ہے اس ادارے میں, اس وجہ سے چل رہا ہوتا ہے. لیکن شعور علم سے ہٹ کر ایک حس کا نام ہے انسان کے اندر, شعور جس کی مدد سے انسان تشخیص دیتا ہے, اس کا کام تشخیص دینا ہے, ڈیٹیکٹ کرنا, پرکھنا, تولنا, سمجھنا اور موازنہ کرنا, موازنے کے بعد درست کو انتخاب کرنا, اس کا نام شعور ہے. دو روح میں انسان موازنہ کر کے یہ تشخیص دے سکے کہ ایک غلط ہے اور ایک ٹھیک ہے. مثلا آپ کے سامنے دو باتیں ہوتی ہیں, کسی میٹنگ میں آپ چلے گئے, دو باتیں ہو رہی ہیں, دو باتیں آپ نے موازنہ کیا اور موازنہ کر کے ان میں ایک آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک بات ٹھیک ہے دوسری غلط بات ہے, پس معلوم ہوا کہ آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ غلط کو صحیح سے تشخیص دے سکتے ہیں. آپ موازنے کے لیے پہلے سمجھنا ضروری ہے, اس کو سمجھ کر پھر اس کو آپس میں تقابل کرنا کہ ان دونوں باتوں میں فرق کہاں ہے, کیا فرق ہے ان دونوں کے اندر, اور پھر اس کو آپ نے تشخیص دے کر فیصلہ بھی کر لیا کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, یہ شعور ہے. اور اگر یہ کام ہم سے نہ ہو سکا, ہمیں دونوں باتیں ٹھیک لگتی ہیں, ہمیں دونوں باتیں غلط نظر آتی ہیں, دو متضاد باتیں دونوں غلط نظر آتی ہیں, جو دونوں ٹھیک نظر آتی ہیں, اس کا مطلب ہے شعور کی کمی ہے ہمارے اندر. ہم اصل آتے ہیں فرض کریں مجلس میں آتے ہیں, ایک آدمی پڑھتا ہے مجلس, بڑی پسند آتی ہے, بڑی اچھی باتیں کی اس نے, دوسرا آتا ہے مجلس پڑھتے اس کی بالکل الٹ بات کرتا ہے, کہتے ہیں یہ بھی بہت اچھی بات کر رہا ہے, ماشاء اللہ واہ واہ, یہ بھی بہت, سب کو واہ واہ کر دیتے ہیں, پڑھے لکھے بھی واہ واہ کر دیتے ہیں. یعنی شعور کی کمی ہے, تشخیص نہیں دے سکتا صحیح اور غلط بات میں. مثلا ایک بے شعوری کی ایک علامت یہ ہے کہ سب ٹھیک نظر آتے ہیں, سب کے سب ٹھیک نظر آتے ہیں, ایک بے شعوری کی علامت ہے یہ, سب صحیح نظر آنا شروع ہو جائے کسی بھی طبقے کے اندر. مثلا جس طرح اہل سنت کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ صحابہ سب کے سب جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے ایک دفعہ وہ غلط نہیں ہو سکتا, تو قرآن کہہ رہا ہے کہ صحیح نہیں ہے یہ بات, جو رسول اللہ سے ملا ہے, جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے, وہ ٹھیک ہے تجریوں کے لوگ کے, خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ان میں تھے ایسے لوگ بعض جن کی قرآن مذمت کر رہا ہے, یہ اٹھتے بیٹھتے تھے لیکن یہ صحیح لوگ قابل اعتماد نہیں تھے. بس یہ قرآن کی آیت ہے, اے رسول ان جاءکم فاسق بنبإ, اے رسول اگر آپ کے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آئے, فتبینوا, اس کی بات نہ مانو. اب یہ آیت بتاتی ہے کہ بس وہاں فاسق بھی تھے, موجود تھے اس وقت فاسق لوگ, یہ ورنہ یہ نبا کون لے کر آیا ہے, یہ تو کوئی رومی نہیں لے کے گیا تھا, یہ کوئی غیر مسلم تو خبر نہیں لایا تھا, اپنے ساتھیوں میں سے ایک خبر لایا, اور اتفاقاً وہ قرآن میں تفسیر قرآن میں لکھا ہوتا بھی ہے کہ فلاں لایا تھا یہ خبر, نام بھی لکھا ہوتا ہے. قرآن اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ غلط خبر لایا تھا, اے رسول اللہ یہ فاسق ہے, اس کی بات پر بھروسہ نہ کریں, فیصلہ نہ کریں اس کی بات پر, یعنی غلط آدمی ہے, کرپٹ آدمی ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں, جو بھی وہاں تھا وہ سب کے سب ٹھیک, یہ بے شعوری ہے. اسی طرح اگر ہمیں سارے غلط نظر آئے, ہم یہ سب غلط ہے, فلاں طبقہ سارا غلط ہے, کوئی ایک بھی ٹھیک نہیں ہے ان کے اندر, یہ بے شعوری ہے. یعنی اس کا مطلب ہے ہم دو چیزوں کو موازنہ کر کے غلط اور صحیح میں تشخیص نہیں دے سکتے. یہ افراد تفریح کا طرف. بس کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہیں گے کہ جیسے بھی علماء ہیں یہ سب کے سب ٹھیک ہیں, عالم کوئی غلط نہیں ہو سکتا, یہ بے شعوری ہے. اور یہ کہنا کہ سب کے سب علماء غلط ہیں, اس طبقے میں تو کوئی آدمی ٹھیک ہونا ممکن ہی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا اس طبقے میں کوئی ٹھیک آدمی ہو. یہ دونوں بے شعوری ہیں, بے شعوری ہے. یہ کیوں ایک جیسے سب نظر آتے ہیں آپ؟ ابھی ابھی کچھ قوموں کے لوگ ایک جیسے نظر آتے ہیں. اب مثلا آپ چائنیز کو دیکھیں تو ایک جیسے لگتے ہیں, کورین, چائنیز, جاپنیز, یہ ہمیں ایک جیسے نظر آتے ہیں. ایک آدمی چائنا گیا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستانی مثلا الگ جگہ بیٹھ کے کھانا وانا کھا رہے تھے اور وہ چین چائنیز ہمیں دیکھ کے ہنس رہے تھے. پھر وہ کھانا کھاتے پھر ہنس پڑتے ہماری طرف دیکھتے, تو ہم سمجھ گئے کہ یہ ہمیں دیکھ کر ہنس رہے ہیں. تو ہم گئے ان کے پاس, جا کے مترجم تھا ہمارے پاس, اس مترجم کو لے کے گئے, ان سے پوچھے ہوئے کیوں ہنستے ہو ہمیں دیکھ کر, کیا وجہ آپ کو نظر آئی ہنسنے کی؟ تو کہا کہ جب وہ گیا جا کے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں ہنستے ہو پاکستانیوں کو دیکھ کر, تو چائنیوں نے جواب دیا کہ آخر آپ سب ہمیں ایک جیسے لگتے ہو, آپ بھی ایک جیسے لگتے ہو. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اتنی مشابہت آپ کے اندر کیسے, ہمیں پہچاننے میں مشکل ہوتی ہے آپ کو, اتنی شباہت ہے آپ لوگوں کے اندر. تو اتنا فرق جب موجود ہو اور اس فرق کے باوجود جب ہمیں ایک دوسرے کو ایک جیسے نظر آئیں, تو یہ کم شعوری ہے. کیوں ایک جیسے نظر آتے ہیں؟ باشعور آدمی کو دو متضاد چیزیں ایک جیسی نظر نہیں آتی. قرآن مجید نے یہ اس بے شعوری کی طرف جگہ جگہ اشارہ کیا ہے, پوچھا ہے آیا نور اور ظلمت ایک جیسی ہے؟ کیوں قرآن اتنا واضح بدی سوال اٹھا رہا ہے کہ کیا نور اور ظلمت ایک جیسی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک طبقہ ہے ایسا موجود جو نور اور ظلمت کو ایک جیسا سمجھے, فرق نہیں کر سکتا نور کیا ہے اور ظلمت کیا ہے. اس لیے قرآن ان کو پوچھ رہا ہے کہ بے وقوفوں, کیا نور اور ظلمت ایک جیسی چیز ہے؟ قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ آیا اعمى و بصر, اعمى و بصیر یعنی بینا و نابینا ایک جیسے ہیں؟ کیوں پوچھ رہا ہے؟ کیونکہ کچھ واقف سمجھتے ہیں کہ ایک جیسے, کیا فرق ہے ان دونوں میں, ایک جیسے ہیں یہ دونوں. قرآن پوچھ رہا ہے کہ اب من کان مومنا کمن کان فاسقا, جو مومن ہے وہ فاسق کی طرح ہے, ایک جیسے ہیں؟ وہ بعضوں کو ایک جیسے نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے, میں کیا فرق ہے؟ فاسق و مومن ایک جیسے نظر آتے ہیں, یہ بے شعوری ہے. قرآن پوچھ رہا ہے کہ وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے یہ ایک جیسے ہیں؟ اس لیے کہ بعض کہتے ہیں کہ ایک جیسے, بعضوں کو ایک جیسے لگتے ہیں, کیا فرق ہے جاننے والے میں اور نہ جاننے والے میں؟ یہ قرآن پوچھ رہا ہے کہ آیا مجاہد اور قائد یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ وہ بعض کہتے ہیں ایک جیسے, بلکہ بعض تو مجاہدوں پر قائدین کو ترجیح دیتے ہیں, اہل قعود آئین کے ساتھ. قرآن کہہ رہے کہ لا يستوي القاعدون من المؤمنون والمجاهدون, مومنوں میں سے وہ جو اہل قعود ہیں بیٹھے ہوئے ہیں بیکار طبقہ, یہ اور مجاہد ایک جیسے نہیں. لیکن آپ ابھی عوام میں سروے کر لیں, لوگوں میں سروے کر لیں, علماء میں سروے کر لیں, وہ کہتے ہیں ایک جیسے ہیں یہ دونوں, کوئی فرق نہیں ہے, سب علماء ہیں, سب میں سب امام خمینی اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں. اخر مجاہد وغیرہ مجاہد میں کوئی فرق نہیں, کیوں امام خمینی کی شناخت نہیں ہو سکی ہم سے؟ اس لیے کہ امام خمینی کی شناخت کے لیے شعور چاہیے, شعور چاہیے, ورنہ تم نظر آتے ایک جیسے ہیں, کوئی ان کی بھی داڑھی ان کی بھی داڑھی, ان کا بھی امامہ ان کا بھی امامہ, انہوں نے بھی کتاب پڑھی انہوں نے بھی کتاب پڑھی, انہوں نے یہ توضیح لکھی انہوں نے بھی توضیح لکھی, ایک جیسے ہیں سارے. تو قرآن پوچھ رہا ہے کہ مجاہد وغیرہ مجاہد ایک جیسے ہیں, کیا ایک جیسے ہیں؟ یعنی نہیں ہیں. شعور کی ضرورت ہے, شعور وہ طاقت وہ قوت وہ حس انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان تشخیص دیتا ہے غلط اور صحیح کے مابین, جس کے ذریعے سے انسان تشخیص دیتا ہے کہ کیا چیز میرے لیے موضوع ہے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، اور کیا ناموضوع ہے، فائدہ و نقصان، ضرر کو تشخیص دینے والی طاقت و صلاحیت، اس کا نام شعور ہے. شعور کی شعر سے شعر، شعر یعنی بال، شعر بال کو کہتے ہیں. وہ کیسے رب کیا ہے شعور کا شعر سے، اس لیے کہ شعر بال ہوتا ہے، بال بہت باریک ہوتا ہے. باریکی میں محاورہ و مثال بھی بال کی ہی ہے. جب ہم کسی باریک چیز کی مثال دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، یہ بال برابر ہے، بال کی طرح ہے. بال کو باریکی کی ایک مثال بنا لیا، تمثیل ہے. اور بال کو ڈھونڈنا، دیکھنا مشکل ہوتا ہے. جس کی نظر کمزور ہو اس کو ایک بال نظر، ایک دھاگا بال کا اگر ہو وہ اس کو نظر نہیں آتا. کئی بال ہو مل کے رسی بنی ہوئی وہ نظر آتے ہیں، یا کسی کے سر پہ ہوگئے وہ بال نظر آتے ہیں، لیکن ایک بال اگر اٹھا کے اس کے سامنے لائی، اگر کمزور نظر والا ہے اس کو نظر نہیں آئے گا. تیز نظر چاہیے، تیز بین آدمی چاہیے جو بال ڈھونڈ سکے. اور خصوصاً یہ بال اگر گم ہو جائے، فرض کریں آپ بہت قیمتی بال تھا آپ کا، جن کے بال جھڑ رہے ہیں وہ ان کے بال جو ایک یا دو تھے وہ بھی آخر میں گر گئے، انہوں نے ریکارڈ کے لیے یا آرکائیو میں رکھنے کے لیے سنبھال لیا، یادگار آخری بال گرا ہے، اس کو سنبھال کے رکھے. باہر گئے جیب سے کوئی چیز نکالی، بال بھی گر گیا نیچے، نیچے گھاس ہے چمن میں گر گیا بال. اب ڈھونڈے اور بال کو ڈھونڈ سکتے ہیں، بال کو چمن بھلے ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن کون ڈھونڈے گا؟ بہت تیز بین، بہت باریک بین، بہت تیز نگاہ والا انسان بوسے میں بال کو ڈھونڈ لے گا، لیکن معمولی آدمی نہیں ڈھونڈ سکتا. تیز بین کو کہتے ہیں. اسی سے یہ اصطلاح بنی ہے عقل انسان کے لیے، کہ عقل اگر موٹی ہو جائے، شاطیر کو ڈھونڈ لیتی ہے، بال کو نہیں دیکھ سکتی موٹی عقل. اس کو کھمبا شاید نظر آ جائے، لیکن اس کو بال نظر نہیں آتا. کھمبے جتنی موٹی بات کرو تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے یہ بات ہو گئی ہے، لیکن اگر لطیف بات کرو، باریک بات کرو، اس کے پلے نہیں پڑتی. لیکن جب انسان کی عقل اتنی باریک ہو، تیز بین ہو جائے، کہ اگر اس کے سامنے لطیف بات کرو، باریک بات کرو، اس فوراً اس کی عقل پہنچ جاتی ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے. شعور اس بصیرت کو کہتے ہیں، اس آگاہی کو کہتے ہیں، اس صلاحیت کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان بال سے زیادہ باریک کو سمجھ جائے، بال سے زیادہ باریک نقطے کو سمجھ جائے. اس تشخیص دینے والی قوت کا نام شعور ہے. علم نہیں کر سکتا یہ کام، علم نہیں کر سکتا. علم آپ کو فقط بتاتا ہے حقائق، یہ دروازہ ہے، یہ کھڑکی ہے، یہ کھمبا ہے، یہ تار ہے، یہ رات ہے، یہ دن ہے، یہ علم بتاتا ہے آپ کو. لیکن ان میں کون سا بہتر ہے، کون سا بہتر نہیں، کون سا خوب ہے، کون سا خوب نہیں. مثلا آپ جاتے ہیں، علم آپ کو بتاتے ہیں یہ مارکیٹ میں رکھے ہوئے سارے پنکھے ہیں، لیکن ان میں سے کون سا صحیح پنکھا ہے، اصلی ہے، جینون ہے، کون سا جعلی ہے، یہ علم نہیں چاہیے. اس کے لیے شعور چاہیے. علم آپ کو بتاتا ہے یہ کمپیوٹر ہے، خوب شعور بتاتا ہے کہ یہ جو سارے ایک جیسے پڑے ہوئے ہیں یہ اصل میں ایک جیسے نہیں ہے. شعور بتاتا ہے انسان کو علم کے بعد، چونکہ یہ باریکیاں شعور کا بھی کہا آتا ہے مشابہ چیزوں میں. ورنہ ایک بحث کھڑی ہوئی ہو اور ایک کھمبا کھڑا ہوا ہو، ان میں شعور نہیں چاہیے، وہاں پر آنکھ ہی کافی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ بحث ہے، یہ کھمبا ہے. لیکن جب دو بحثیں کھڑی ہوئی ہیں، جب دو کھمبے کھڑے ہوئے ہوں، ان میں ایک اصلی کھمبا اور ایک غیر اصلی کھمبا، اس کے لیے شعور کی ضرورت ہوتی ہے. جہاں مشابہ چیزیں آ جائیں، ایک جیسی چیزیں، ایک جیسے رائے آ جائیں، اگر ایک جگہ پر کھائی ہو اور ایک جگہ روڈ ہو، تو وہاں پر نہ کہیں کہ ماشاء اللہ کتنا بڑا شعور ہے تمہارے اندر کہ تم کھائی میں نہیں گئے اور روڈ میں چڑھ گئے، نہ، اس کے لیے شعور کی ضرورت نہیں. وہ کہتے ہیں کسی استاد نے طالب علم سے سوال کیا کلاس میں، پہلی معما ان کے سامنے پیش کیا کہ اگر مثلا ایک درخت ہو بہت اونچا، کھجور کا درخت ہو، اور کھجور کے درخت کی بالکل چوٹی کے اوپر ایک گھونسلہ ہو، اور اس گھونسلے کے اندر ایک پرندہ ہو جس کی دم باہر لٹک رہی ہو، تو بتاؤ وہ کون سا پرندہ ہو سکتا ہے؟ تو شاگرد نے کہا کہ بھینس. تو پرندہ بھینس ہے. تو استاد نے اس کو شاباش دی، کہا کہ شاباش اس کو جس نے تجھے یہ مسئلہ عقل دی ہے، یہ بتایا شاباش تیرے باپ کو یا فلاں کو جس نے تجھے یہ بتایا ہے. اس نے کہا کہ یہ باپ نے نہیں بتایا، یہ خود میں نے سوچ کے بتایا ہے، یہ میری اپنی سوچ کا نتیجہ ہے. بعض اوقات ہم یہ کام کرتے ہیں، دو مشابہ چیزیں جو بالکل ایک جیسی ہو ان میں درست و نادرست کو سمجھنا یہ شعور چاہیے. توجہ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے موجود، عبداللہ بن مسعود رسول اللہ سے نقل کرتے ہیں روایت کہ ایک دن رسول اللہ نے ہم سینئر شاگردوں کو اکٹھا کیا، رسول اللہ کے جو سینئر صحابی تھے کاتبین وحی اور اس طرح کے جو ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ ہوتے تھے اور دوسرے صحابہ بھی ان کو سینئر ہی سمجھتے تھے، ان سینئرز کو اکٹھا کیا اور بیٹھے ریت کے اوپر دائرہ میں بٹھا کر، اور رسول اللہ نے اپنی انگلی سے ایک ریت کے اوپر ایک لائن کھینچی، خط عربی میں اس پر کہ خط کھینچا، لائن کھینچی، اور پھر اس کے ساتھ ہی بالکل موازی و متوازی اس کے ایک اور لائن کھینچی، بالکل دو مساوی لائنیں. اب یہ انگلیاں مساوی نہیں ہیں، متوازی نہیں ہیں، کیونکہ متوازی اس کو کہتے ہیں جن کا درمیانی فاصلہ کیا ہو، برابر ہو، یعنی جتنی لمبی ہو جائے درمیانی فاصلہ ایک جیسا، جیسے ٹرین کی پٹڑی ہوتی ہے، یہ موازی و متوازی ہے، جہاں لے جائے یہ آپس میں ملے گی نہیں، ایک جیسا فاصلہ ہے ان کا. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے ایک موازی خط کھینچا یا متوازی خط، اب اردو میں شاید متوازی استعمال ہوتا ہے نا، موازی ہوتا ہے یا متوازی، متوازی پیرالل خط کھینچا، اور ایک خط اس کے اس طرف کھینچا متوازی، تین خط کھینچ دیے، اور پھر ہمیں مخاطب کیا، یعنی تمام سینئرز کو مخاطب کر کے رسول اللہ نے کیا فرمایا، سنو میرے صحابیوں، میرے شاگردوں سنو، کہ ان تین خطوط میں یہ جو درمیانہ خط ہے یہ میرا ہے، یہ درمیانہ خط یہ میرا خط ہے، یہ میرا راستہ ہے، اور یہ جو دائیں بائیں میرے دائیں بائیں جو موازی، میرے خط کے دائیں بائیں جو موازی و متوازی خطوط ہیں یہ میرے خط نہیں ہے، یہ شیطان کے خط ہے، یہ سبل شیطان ہے. یعنی رسول اللہ کس نقطے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، رسول اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ شیطان کے خط متقاطع خط ہیں. اب تھوڑا یہاں آپ سے مدد لیں گے ہم کہ خطوط کی کئی قسمیں ہوتی ہیں خط کی، اب عربی میں اردو میں ہر چیز کو خط کہتے ہیں، وہ جو لیٹر ہوتا ہے اس کو بھی خط کہتے ہیں، جو لکھا جاتا ہے اس کو بھی رسم الخط کہتے ہیں، جو لائن ڈالتے ہیں اس کو بھی خط کہتے ہیں، بیچاری اردو اس کے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ ہر چیز کو خط کہہ رہے ہیں، اور جو نائی بناتا ہے اس کو بھی خط کہہ رہے ہیں. یہاں پر خط کو برہاد، یعنی یہ لائن ہے جو آپ مطلب کاپی پہ ڈالتے ہیں، یہ بلیک بورڈ پہ ڈالتے ہیں، لائن کھینچتے ہیں، یہ خط ہے. اس کی قسمیں ہیں، خط کی قسمیں ہیں، متوازی خطوط، اب آپ بتاتے جائیں گے، متوازی خطوط، منحنی خطوط، سیدھے مستقیم خطوط، متقاطع خطوط. یہ قسمیں ہیں نا خطوط کی، غلط تو نہیں میں بیان کر رہا ہوں، یعنی ایسے خطوط جو سیدھے ہیں، ایسے خطوط جو مڑ رہے ہیں، گول ہیں، منحنی ہیں، ایسے جن کے اندر انحناء ہے، گھوم رہے ہیں، ایسے خطوط جو متوازی ہیں، اور ایسے خطوط جو متقاطع ہیں، یعنی ایک خط ادھر سے جا رہا ہے، ایک ادھر سے جا رہا ہے، اور یہ جہاں پر آپس میں مل رہے ہیں ان کو متقاطع کہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو کٹ کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، یہ متقاطع خطوط ہیں. مخالف خطوط، یعنی ایک خط ادھر سے ایک لائن جا رہی ہے، ایک لائن ادھر سے آ رہی ہے، یہ متقابل یا متخالف خطوط کہلاتے ہیں. یہ خطوط کی قسمیں ہیں جو جیومیٹری میں آپ پڑھتے ہیں. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میری راہ کے مخالف صحابہ کو متوجہ کر کے کہا ہو کہ دیکھو یہ میرا خط ہے، اور پھر ادھر سے کراس لگا کے کہا ہو کہ یہ میرا خط نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ یہ میرا خط ہے اور ادھر سے آنے والا میرا خط نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ سیدھا میرا خط ہے اور یہ گول منحنی میرا خط نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ یہ میرا خط ہے مثلا اور ایک متقاطع یا غیر متقاطع خط متضاد، یہ میرا خط نہیں ہے. بلکہ دو متوازی خطوط کھینچے، تین متوازی خطوط کھینچے کہ یہ میرا خط ہے، میرے خط کے دائیں بالکل ہو بہو میرے خط سے ملتا جلتا خط، کہ اس کا رخ بھی ادھر ہے جدھر میرے خط کا ہے، اور اس کے ہو بہو دائیں بھی بائیں بھی ایک اور خط ہے، ان کا رخ وہی ہے جدھر میرے خط کا ہے. ان خطوط میں تشخیص ضروری ہے. کیوں؟ چونکہ متقاطع خطوط کو اندھا بھی جان لیتا ہے کہ وہ رسول جو خطوط کے خط کے اگینسٹ آ رہا ہے یہ رسول اللہ کا خط نہیں ہو سکتا. رسول اللہ کے خط سے کون سا خط الجھ سکتا ہے، مشابہت ہو سکتی ہے اس کی؟ وہ جو متوازی خط ہے کہ اس کے اوپر کھڑے ہو تو منہ کدھر ہوتا ہے؟ جدھر رسول اللہ کا منہ ہے. رسول اللہ یہاں کھڑے ہیں، ایک آدمی ادھر کھڑا ہو جائے، ایک آدمی ادھر کھڑا ہو جائے، دائیں بائیں ہو جائے، اور یہ کیا کہیں کہ ہمارا منہ ادھر ہے جدھر رسول اللہ کا خط ہے. یہاں امت کو غلطی یہاں لگ سکتی ہے. کیوں؟ وہ کہہ سکتے کہ ان کا منہ بھی ادھر ہی ہے جدھر رسول اللہ کا خط ہے، چونکہ ان کا خط بھی ادھر ہے، رخ ادھر ہے. لیکن رسول اللہ فرماتے کہ صرف رخ ادھر ہونا کافی نہیں ہے، انہیں اسی خط پر آنا چاہیے جس خط پر میں موجود ہوں. عزیز عمر، انسان کو جو الجھن میں ڈالتے ہیں وہ متقاطع خطوط نہیں ہے، متضاد خطوط نہیں ہے، متوازی خطوط ہے. ضد ولایت فقی ولایت فقی کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ ولایت فقی کے متوازی چلنے والا ولایت فقی کی مشکل ہے. یہ تشخیص دینا مشکل ہے، ورنہ ضد ولایت فقی تو ضد ولایت فقی ہے، ضد رسول ضد رسول ہے، ضد امام ضد امام ہے. اس کا راستہ متقاطع راستہ ہے. ضد امام کو تو ہر ایک پہچانتا ہے، لیکن جس نے عبادت کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیا ہو اور لوگوں کو الجھن میں ڈال دیا ہو، دور سے دیکھنے والا کہتا ہے یہ بھی ادھر ہی جا رہا ہے جدھر یہ جا رہے ہیں. عظیم عمر، متوازی خطوط انسان کو اجتماع میں ڈال دیتی. شعور کہاں چاہیے؟ شعور متضاد راستوں کی تشخیص کے لیے نہیں چاہیے، شعور متقاطع خطوط کی تشخیص کے لیے نہیں چاہیے، وہاں علم کافی ہے. شعور مشابہ و متوازی و موازی و پیرلل راستوں کے لیے چاہیے. باشعور انسان تشخیص دے سکتا ہے ان متوازی خطوط میں سے کون سا خط اصلی دین کا خط ہے اور کون سا مشابہ خط ہے. امت اس وقت ان متوازی پیرلل خطوط پہ جان جا رہی ہے. آپ دیکھیں کتنے اسلام کے گروہ، کتنے تشیعوں کے گروہ، کتنے انقلابی گروہ، کتنے فلاں گروہ، ہر نام پر 20-20 گروہ جا رہے ہیں، اور سب ہمیں لگتے ہیں یہ مسلمان، سب ہمیں لگتے ہیں بڑے مومن، سب ہمیں لگتے ہیں انقلابی. یہاں شعور کی ضرورت ہے. اگر انسان صرف آنکھوں سے دیکھے، ابھی رسول اللہ صاحب نے یہ آفت بتائی کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کی عقل ان کی آنکھوں میں ہے، کچھ ایسے ہیں جن کی آنکھ ان کی عقل میں. جن کی عقل آنکھوں میں ہے وہ متوازی خطوط کبھی بھی نہیں پہچان سکتے، ان کو سب خطوط صحیح سمت پہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن جن کی آنکھ ان کی عقل میں ہے، انہیں ہزار متوازی خطوط بھی کھینچ دیں وہ پھر بھی خط رسول کو پہچان لیتے ہیں، خط اہل بیت کو پہچان لیتے ہیں، خط قرآن کو پہچان لیتے ہیں، خط حق کو پہچان لیتے ہیں، پھر بھی کیوں؟ ان کی آنکھ ان کی عقل میں، یعنی شعور رکھتے ہیں. بے شعور کون ہے؟ جن کی عقل ان کی آنکھوں میں آ گئی ہے، یعنی جس کو دیکھتے ہیں سمجھے یہی صحیح راستہ ہے. یہ بڑی آفت ہے، اس آفت سے نکلتے ہیں، نکل رہے ہیں عزیز عمر، خود نکل رہے ہیں اور امت کو نکال رہے ہیں. بے شعوری کی بڑی آفت جس نے پاکستان کا یہ حال کر دیا ہے. کیسے نکلیں گے؟ آگاہی بڑھائیں، بیداری پیدا کریں، شعور پیدا کریں، اپنا شعور بڑھائیں، سب کے سب، ہم سب، میرے سمیت سب کے سب. کوئی نہ کہے کہ میں اس وقت شعور کی بڑی اعلیٰ منزل پر ہوں، ہمارے رویے بتاتے ہیں کہ ابھی اس منزل پر نہیں ہے، ابھی وہ تشخیص ہم نے پیدا نہیں ہوئی. منابع شعور موجود ہیں، بصیرت کے منابع موجود ہیں، ان منابع سے کربلا قبلہ شعور ہے. یہ قبلہ عبادت ہے، کعبہ کربلا قبلہ شعور ہے. توجہ کریں، اسی لیے یہی فرق ہے. یہ ایک بزرگ کا قول تھا، میں نے پڑھا، وہی سوال جو بسا ہوگا کہ انسان کے دل میں ہوتا ہے کہیں اور مل جاتا ہے انسان کو، एक बुजुर्गवार ने लिखा, सबसे अफजल दिन करबला में हुजूर का रोजे अरफा है। रोजे अरफा यानी नौ जिलहज्जा। और दूसरी तरफ से देखिए, नौ जिलहज्जा हज का दिन है, काबा भी होना चाहिए इंसान को, मोमिन को काबा भी हो जाता है। लेकिन रिवायात में कि सबसे बेहतरीन दिन जिस दिन इंसान अरफा करबला में हाजिर हो वो रोजे अरफा, इससे बढ़कर दिन नहीं है। करबला में हाजिरी का दिन, हाजिरी का दिन था इसलिए कि वहां जाए, सबीले लगाए और तबरुक खाए और जो एक इज्तमा होता है और वहां से तबरुकात खरीद के फिर वापस आ जाए ना, किस लिए जाए? रोजे अरफा क्यों जाए? रोजे अरफा तो हज पे जाना चाहिए आदमी को। यहां से बातों को गलतफहमी भी हुई है, उन्होंने गलतफहमी इसलिए सुने कि शिया करबला में हज करते हैं, यहीं से उनको गलतफहमी हुई। क्योंकि ये अरफा के दिन कहते हैं कि सबसे अफजल काम यह है कि अरफा के दिन इंसान को करबला होना चाहिए। और जब आप करबला जाओगे तो मक्का नहीं जाओगे, तो उन्होंने ये कह दिया कि चूंकि इनका हज ही करबला में होता है लिहाजा इसलिए ये मक्का जाते ही नहीं। ना, शिया के यहाँ हज है करबला में, हज मक्का में ही होता है, काबा में ही होता है। और इत्तेफाकन शिया ने हज दुनिया को बताया कि क्या होता है, शिया ने बताया है। अगर शिया ना होता तो हज भी मर चुका होता है, उनके आदमी होता, बस भी होता, तो तजारत बना दी उन्होंने हज को। अभी तक अगर हज हज की शक्ल में है तो शिया की वजह से है ना। शिया करबला हज करने नहीं जाता, बल्कि हज से पहले हज के लिए, क्योंकि हज मवाकिफ़े अंबिया है, हज मकाम इब्राहिम है, मकाम इस्माइल है, मकाम हाजर है। हज बहुत बड़ी इबादत है, बहुत अजीम इबादत है। हज रजनी इबादत है, रजनी इबादत। हज वो इबादत है जिसके अंदर बकायदा मुसल्ला होना सिखाया जाता है कि तुम एक रात पूरी बैठकर मुसल्ला हो, कंकरियां जमा करो, एक वादी में लाकर हाजी को बिठा देते हैं मशअर में, यहां तुझे कुछ भी नहीं करना, कोई नमाजें, कोई वर्द, कोई और काम नहीं, सिर्फ तुझे यहां मुसल्ला होने, कंकरियां जमा कर। कंकरियां जमा करके सुबह दूसरी वादी में मिना में जाना है, शैतान पर तुझे हमला करना है। किसी और इबादत में ये रिहर्सल, राजम की रिहर्सल नहीं कराई जाती, जंग की रिहर्सल नहीं करवा जाती, मुसल्ला ही किया जाता, हमला नहीं करवाया जाता। मुसलसल तीन दिन बिठा के शैतान के ऊपर हमले करवाए जाते। और कुर्बानी, एक तरफ से दुश्मन पर हमला कर, दूसरी तरफ से अपनी कुर्बानी पेश कर उधर जाकर, हज इस किस्म की इबादत है। लेकिन इस तरह की इबादत को समझने के लिए शऊर की जरूरत है। अगर शऊर ना हो, अगर शऊर ना हो, वो कंकरियां जिनसे शैतान को मारता है उनको तबर्रुक समझ के लेकर घर आ जाता है, बीमार को टच करता है कि शफा मिल जाए। अगर शऊर ना हो इंसान, अगर शऊर ना हो, हजार बहाने करके, हीले करके हज के अहकाम खराब करके आ जाता है। इसलिए हमें कहा गया कि पहले करबला जाओ और रोजे अरफा करबला जाओ, ताकि तुम्हें यह पता चल, क्योंकि सैयद शुहदा ने रोजे अरफा इहराम खोले और करबला आ गए, कि करबला में काबा के गेट तवाफ करने से पहले तुम आओ करबला में, शऊर लेकर जाओ, फिर हज करो, फिर तवाफ काबा करो, फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तवाफ की हिकमत क्या है, फिर मकाम इब्राहिम पे खड़े होने का मजा मालूम हो जाएगा, फिर सफा और मरवा में दौड़ का मजा तुम्हें मालूम हो जाएगा, और फिर मकाम इस्माइल में आना तुम्हें मालूम हो जाएगा, फिर जमजम और कुर्बानियों कंकरियों का तुम्हें फलसफा मालूम हो जाएगा। लेकिन अगर करबला न गए और सीधे हज करके वापस आ गए, ये रस्म बजा ला के आए हो, हज करके नहीं आए हो, तो करबला से शऊर मिलता है इंसान को, इसलिए करबला का लफ किया गया है। करबला किबला एक शऊर है। लेकिन ऐसे लोग करबला भी काबा की तरह जाए और एक तवाफ करके और जिक्र करके और विर्द करके और फिर वापस आ जाए, रो के वापस आ जाए ना, शऊर लेकर आ रहे हैं। जब गए थे किसी और हालत में, जब लौट कर आओ तो किसी और हालत में लौट करो। करबला जाकर वापस हो तो तुम्हें हज का मन समझ में आ जाए, करबला जाकर वापस हो तुम्हें आजादारी का मन समझ में आ जाए, करबला जाकर जब लौट कर आओ तुम्हें हर हकीकत वाजे हो जाए कि करबला शऊर का नाम है। क्योंकि सैयद शुहदा ने کربلا کی پیکار میں رزم نے بے شعور امت کے شعور کو جگایا. وہ جو شعور کھو بیٹھی تھی, جو بالکل لاتعلق کو بے حص ہو بیٹھی تھی, اس کے شعور کو جھنجوڑا, شعور کو جگایا. وہ قیامت تک کربلا شعور کو جھنجوڑتی رہے گی. لیکن کربلا کے لیے عزاداری کو اس شعور کی علامت بنانا ہے, کیونکہ عزاداری تسلسل کربلا ہے. یہ مجالس, یہ مسائل, یہ عذاب, یہ سب کچھ در حقیقت کربلا کے شعور کو عام کرنے کا ذریعہ ہے, شعور کربلا پھیلانے کا ذریعہ ہے عزیز عمر. اور جب بشریت کے اندر یہ شعور آ جائے گا, اس قبلہ شعور سے شعور دنیا تک پہنچے گا, پھر آپ دیکھیں اس مقام تک انسان پہنچ جائے گا جہاں دین پہنچانا چاہتا ہے, مسلمان پہنچ جائے گا جہاں دین پہنچانا چاہتا ہے. سید الشہداء نے یہ شعور جگانے کے لیے بہت سرمایہ رسول اللہ کے خاندان کا پیش کیا, اپنی تمام آل آ کر خدا کی راہ میں پیش کر دی, اس ملت کے اندر یہ شعور بیدار ہو, ہر چیز پیش کر دی, بھائی پیش کر دیا, بیٹا پیش کر دیا, بہنوں کے پردے پیش کر دیے, بیویوں کے پردے پیش کر دیے, سب کچھ راہ خدا نے سید الشہداء علیہ السلام نے پیش کر دیا. عزیزان, وہ قیمتی ترین سرمایہ حسین علیہ السلام کا, جو بساط حسین میں سب سے اعلیٰ سرمایہ, وہ حسین کا وہ علی جس کا نام علی اکبر تھا. کس سخاوت کے ساتھ حسین علیہ السلام نے اس علی کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا. عرض کیا تھا کہ تین علی تھے حسین علیہ السلام, علی اکبر, علی اوسط, وہ علی اصغر. یہ علی جب آئے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں اذن جہاد لینے کے لیے, اب یہاں ہم سنتے ہیں بعض اوقات کے امام علیہ السلام نے اذن نہیں دیا بیٹے کو, نہ سید الشہداء نے ہر شہید کو, ہر مجاہد کو کربلا میں مشورہ دیا کہ آپ مت جاؤ, آپ کے لیے جانا ضروری ہے, آپ چاہو تو کربلا سے نکل کے جا سکتے ہو. حتیٰ اپنے بھائی قبر بنی ہاشم نے فرمایا, اے عباس آپ جا سکتے ہو, لیکن صرف ایک مجاہد کو کربلا میں نہیں کہا کہ آپ بھی جا سکتے ہو, علی اکبر کو نہیں کہا کہ آپ جا سکتے ہو. جب جناب علی اکبر آئے اس جہاد مانگنے کے لیے, سید الشہداء نے فرمایا میں صبح سے منتظر تھا کہ شبیہ رسول کب آتا ہے, میرا علی اکبر کب آتا ہے. اور جب جناب علی اکبر آئے, بابا نے اجازت دے دی, لیکن ساتھ فرمایا پہلے خیام میں جا کر بیویوں سے ودا ہو. جناب علی اکبر جاتے ہیں خیموں میں ایک عجیب چہرے کے ساتھ, کھلا ہوا چہرہ, تبسم کے ساتھ, چہرے پہ سرخی دوڑ گئی. جب جاتے ہیں خیموں کے اندر اور اپنی پھوپھی سے کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں, یہ بتانا چاہتے ہیں, جناب زینب علیہ فرماتی ہے اکبر مجھے معلوم ہو گیا, تیرے تبسم سے مجھے معلوم ہو گیا ہے تجھے بشارت مل گئی ہے. فرماتے ہیں پھوپھی اما مجھے اس نے جہاد مل گیا, اس نے شہادت مل گئی. بیبی نے تمام بیبیوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا شبیہ رسول کی آخری زیارت کر لو. بیبیاں اکٹھی ہوئی, اکٹھی ہو کر جناب علی اکبر کو آب و بقا کے اندر, فریادوں کے اندر, گریا کے اندر جناب علی اکبر کو ودا کیا بیویوں نے. جب جناب علی اکبر آئے بابا کے پاس, یہ کربلا میں تنہا مجاہد ہے کہ سید الشہداء نے جسے خود گھوڑے پہ سوار کیا, باقی سب کو جناب عباس سوار کرتے تھے, لیکن علی اکبر کو اپنے ہاتھ سے تیار کیا. پہلے اپنے ہاتھ سے دستار باندھی, پھر اپنے ہاتھ سے فوج رکھا, پھر اپنے ہاتھ سے زرہ پہنائی, شمشیر حمائل کی, نیزہ تھمایا اور پھر لگام پکڑ کے کھڑے ہو گئے. اکبر ہر روز میں گھوڑے پہ بیٹھتا تھا, آپ لگام تھامتے تھے, اے میرا بیٹا آج بابا لگام پکڑتا ہے, تو سوار ہو جا. جناب علی اکبر سوار ہو جاتے, سوار ہونے کے بعد چند قدم چلتے ہیں مکل میں, امام علیہ السلام ساتھ چلتے ہیں. جناب علی اکبر متوجہ ہوتے ہیں کہ بابا چلتے ہوئے ساتھ آ رہے ہیں, واپس مڑ کے کیا فرماتے ہیں, بابا کیا میرا جانا سخت لگ رہا ہے, ناگوار لگ رہا ہے بیٹے کا جانا. جناب سید الشہداء کیا فرماتے ہیں, अकबर तेरा जाना गवार ना गवार क्या लगा मेरे बेटे तू मेरे रसूल की शबी है तू अशबह दर रसूल है मैं जब तुझे देखता हूँ तो ज्यारत रसूल कर लेता हूँ बेटा जब तक मेरी निगाहों से मौजूद नहीं हो जाता वो मैं तुझे अपनी सूरत दिखाता जाऊँ मैं तेरी हसीन सूरत को देखता जाऊँ उसके बाद में शहजा बैठ जाते हैं जनाबे अकबर को रवाना करते हैं जनाबे अकबर रवाना हो जाते हैं जंग करते हैं जंग के दौरान भी जंग छोड़कर वापस आ जाते हैं सैयद शहजा ने देखा कि बेटा वापस आ रहे उसके पूछा बेटा क्यों वापस आ गए जनाबे अकबर फरमाते हैं बाबा ये लिबास लगता है जंग के लिबास खौफ गर्म हो गया ये जरा गर्म हो गई गर्मी की शिद्दत में मेरा गला खुश हो गया है जब लड़ने में दुश्वारी हो रही है अगर दो घूट पानी मिल जाए ऐसी जंग लड़ू के बाबाजी की संख्या आ जाए सही मशीन हजार ने उस वक्त बड़ी मजबूरियत के साथ आसमान की तरफ देख कर क्या कहा अरे अल्लाह इस आदर जरूरत में जवाब देखा आखिरी वक्त में जो घूट पानी मांग रहा है लेकिन बाबा के पास पानी नहीं गुजर के पास पानी नहीं है सही मशादा ने सवाल में क्या किया फरमाया बेटा अपनी जबान बनाने के लिए रूप बता दे जरा मैं देखो वो जबान बना ली बाबा की रूप में रखी फौरन बाहर बता ली और जो आपको सुने तो बाबा आपका समय से बेहतर करते हैं सही मशादा ने अपनी रूपर बना ली और जरा मैं देखो वो रूप में रखी और फरमाया बेटा जा हर दिन मोहन करते बाबा अली को रूप में रहे उत्तर गुजरात मानवा मुक्त कर रहे बाबा मोहम्मद अजीब शराब के रिश्ते आ बताएगा बेटे को रवाना करके सही लोग करना उनको बात करने लगे अलीअकबर को जब शुरू कर दी प्यासे अलीअकबर की तकदीर हो रही थी हर बात करने पर अल्लाहअकबर की तकदीर लगा दो हम मेरे को मुतमिन हो जाते कि अलीअकबर बोलता है लेकिन अगर वाले एक सफर तकदीर की आवाज लेकर मदद नहीं तेरे करने के लिए